نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یہاں سے سورہ نساء شروع ہوتا ہے ترتیب لوحی کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 92 ہے مدنی سورت ہے سورت کا ربط آل عمران کے ساتھ وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے دو خلاصے بیان کیے تھے وہ ایک خلاصے کے اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ میں 6 مضامین بیان کیے گئے ہیں تو بقرہ کے 6 مضامین میں سے 4 مضامین کا ذکر سورہ آل عمران میں تفصیلاً ہو گیا اور 5ویں مضمون کا بیان سورہ نساء میں تفصیلاً ہے سورہ بقرہ میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سے 4 مضامین کا تذکرہ سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ ہو گیا اور اب یہاں سورہ نساء میں ان مضامین میں سے جو 5ویں مضمون ہے اس کا تذکرہ یہاں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے یعنی امور انتظامیہ اور امور مصلحہ ان امور کا بیان ہے سورت کے اندر مفصل تو یہ ماقبل کے ساتھ سورت کا ربط ہے دوسرا ربط سورت کا ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں 3 فرق کا تذکرہ آ چکا تھا منعم علیہم مغضوب علیہم اور ضالین تو مغضوب علیہم کا تذکرہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے اور ضالین کا تبصرہ اور ذکر سورہ آل عمران کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا گیا اب یہاں جو تیسرا فرقہ ہے منعم علیہم ان کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے تو یہ سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے یعنی جن 3 فرق کا تذکرہ فاتحہ میں کیا گیا اس میں سے ایک فرقے کا تذکرہ تفصیلاً مفصلاً بقرہ میں ہے مغضوب علیہم ضالین کا تذکرہ مفصلاً آل عمران میں ہے اور اب منعم علیہم کا تذکرہ مفصلاً سورہ نساء میں آپ کے سامنے آئے گا کہ جو لوگ مسلمان ہیں منعم علیہم ہیں تو وہ آپس کے اندر کن قوانین پر عمل کریں گے تو ایک خوبصورت پرامن معاشرہ وجود میں آئے گا جہاں ہر زندگی جہاں ہر آدمی آرام سے چین سے سکون سے زندگی گزار سکے گا. تو وہ امور انتظامیہ امور مصلحہ سے متعلق جو احکام ہے وہ یہاں بیان کیے گئے. تیسرا ربط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں توحید کا مسئلہ دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا. تو اب اس سورت کے اندر ایک اور سبق دیا جا رہا ہے. جب آپ نے توحید باری تعالیٰ کو قبول کیا, کیونکہ فاتحہ میں بقرہ میں آل عمران میں تفصیل کا توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے کیا گیا, تو جب آپ نے توحید کو قبول کیا تو اب اصلاح معاشرے کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ ایک موحد جس گاؤں میں جس شہر میں جس بستی میں رہتا ہے تو کن احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ خوبصورت معاشرہ جو ہے نا بنا سکتا ہے اور ایک پرامن اور اسی طریقے سے خوبصورت معاشرہ مسلمانوں کے درمیان کس طریقے سے وجود میں آ سکتا ہے. تو اصلاح معاشرے کے لیے اب یہاں احکام کا بیان ہے. سورہ نساء کا جو مقصد ہے اور اسی طریقے سے موضوع ہے دعویٰ ہے وہ ہے بیان امور انتظامیہ و امور مصلحہ للتوحید والجہاد. یعنی امور انتظامیہ اور امور مصلحہ کا بیان تاکہ آپ کا گھر درست ہو جائے, آپ کا معاشرہ بہتر ہو جائے اور خوبصورت ہو جائے, تاکہ آزادی کے ساتھ پھر آپ اپنے شہر سے اپنے علاقے سے اسلامی سرحد اسلامی ریاست کے سرحدوں پر جا کر جہاد کر سکے اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے محنت اور کوشش جاری رکھ سکے. تو یہاں بیان ہے امور مصلحہ برائے اصلاح معاشرہ للتوحید والجہاد. یہ سورت کا دعویٰ ہے اور اس طریقے سے آپ مقصد کا ہے دعویٰ کا ہے مرکزی مسئلہ کا ہے. باقی سورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ سورت کے تین حصے ہیں. سورت کا پہلا حصہ ابتدائی سورت سے لے کر آٹھویں رکوع تک یہ سورت کا پہلا حصہ ہے. وندخلہم ذلا ذلیلا یہاں تک یہ سورت کا پہلا حصہ ہے. اس حصے کے اندر ان احکام کا بیان ہے جو بین الرعیت ہے, ان احکام کا بیان ہے کہ جو بین الرعیت ہے. اور پھر یہاں سے لے کر آگے رکوع نمبر 18 یہاں تک وکان اللہ بکل شیء محیطا, رکوع نمبر 18 یہاں تک ان احکام کا بیان ہے جو راعی اور رعیت کے درمیان ہے. تو پہلے حصے کے اندر 18 احکام بیان کیے گئے ہیں جو بین الرعیت ہے, اور دوسرے حصے کے اندر 8 یا 9 احکام بیان کیے گئے ہیں جو راعی اور رعیت کے درمیان ہے, بادشاہ اور اسی طریقے سے اسلامی ریاست کے عوام کے درمیان ہے, ان احکام کا بیان ہے. اور یہ جو رکوع نمبر 18 ہے یہاں سے لے کر آخری سورت تک پھر تقسیم الناس ہے, لوگوں کو تقسیم کیا گیا ہے. اور تقسیم اس لیے کیا گیا ہے کہ انزل الناس حسب منازلہم, ہر آدمی کو وہ جگہ دے جو اس کے مناسب ہے. اگر ایک آدمی امامت کے مناسب ہے لائق ہے تو اس کو امام رکھے, اور اگر ایک آدمی مؤذنی کے لیے لائق ہے تو اس کو مؤذن رکھے, ایک آدمی اگر خادم کے لیے لائق ہے تو اس کو خادم رکھے, ڈرائیور کے لائق ہے تو اس کو ڈرائیور رکھے, چوکیدار کے لائق ہے تو اس کو چوکیدار رکھے. ایسا نہ کرے کہ آپ چوکیدار کے جو لائق ہے اس کو آپ ڈائریکٹر بنائے کسی ادارے کا کمپنی کا, تو ظاہر پھر نقصان ہوگا. تو انزل الناس حسب منازلہم, لوگوں کو تقسیم کرو اور لوگوں کو پہچانو کہ کس آدمی کے اندر کیا صلاحیت ہے, کون سا آدمی کس کام کے لیے لائق اور مناسب ہے. تو یہاں تقسیم کیا گیا ہے کہ سورہ نساء جب نازل ہو گئی اور آپ نے سورہ نساء پڑھی تو اب مسلمانوں کے احوال کیا ہے, اور اسی طریقے سے جو منافقین ہے ان کے احوال کیا ہے, اور اسی طریقے سے علماء سو سے مراد یہود کے جو علماء تھے وہ علماء سو تھے, اور اب بھی اگر وہی صفات ہمارے لوگوں کے اندر پیدا ہوں گے تو پھر وہ بھی علماء سو کے لائیں گے. تو ان کے احوال کیا ہے, پھر منافقین کے لیے, اور اسی طریقے سے علماء سو کے لیے زواجر کا بیان ہے اور تخویفیں بیان کی گئی ہے, اور ایمان والوں کے لیے بشارتیں بیان کی گئی ہے, یہ جو آخری حصہ ہے اس حصے کے اندر, اور پھر بالکل آخر کے اندر پھر نفی شرک فی التصرف کیا گیا ہے, بالکل آخر میں پھر نفی شرک فی التصرف کیا گیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ, یہ تمہید برائے ترغیب اتفاق و تقویٰ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اور آپس کے اندر متفق رہو, مختلف فرقوں کے اندر بٹنے سے امت کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ جب آدمی فرقوں میں بٹتا ہے تو یہیں سے مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے, اور فرقہ امت مسلمہ کو تقسیم کرتا ہے اور فاصلے پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ پھر ہر فرقہ وہ اسلام کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتا ہے, بلکہ وہ اپنے فرقے کے لیے اور اپنی جماعت کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. اس وقت آپ بہت آسانی کے ساتھ اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہو, ہمارے پاس اس وقت کتنی جماعتیں ہیں, کتنی تنظیمیں ہیں. ایک تنظیم ایسی نہیں ہے کہ جو اسلام کی خدمت کر رہی ہو, ہر تنظیم وہ کیا کر رہی ہے, ہر تنظیم کے لوگ اپنی تنظیم کے لیے محنت میں لگے ہوئے, اپنے تنظیم کو کامیاب کرنا ہے, اپنے تنظیم کو بڑھانا ہے, اپنے تنظیم کو آگے لے جانا ہے, ساری محنت یہی ہے. تو تنظیم کی محنت اسلام کی محنت نہیں ہے, تنظیم کی محنت اسلام کی محنت نہیں ہے. تو یہاں سے امت کا نقصان شروع ہو جاتا ہے جب امت مسلمہ تنظیموں میں جماعتوں میں بٹ جاتی ہے, تو پھر اسلام کی محنت وہ پس پش چلی جاتی ہے, اور تنظیم کی محنت جو ہے نا پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور بہت بڑا المیہ ہے. ہر تنظیم کے لوگ اپنی تنظیم کے اندر بڑے خوش نظر آتے ہیں, اور جب تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے تو خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم تو آگے نکل گئے, وہ ہو گیا یہ ہو گیا, تو لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم تو اس محنت سے ہٹ گئے جو محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالے کی تھی, اور وہ اسلام کی محنت تھی, اور وہ محنت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی, اب ہمارے ہاتھوں میں تنظیم کی محنت آ گئی, اور اسی طریقے سے جماعت کی محنت آ گئی. تو پیر کے مریدین وہ دعوت دیتے ہیں پیر کی طرف, اور اسی طریقے سے انجمن کے لوگ انجمن کے طرف، تنظیم کے لوگ پھر وہ تنظیم کی طرف کیا دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، تقوی کی دولت حاصل کرو، اور آپس کے اندر متفق رہو، فرقوں کے اندر، جماعتوں میں، تنظیموں میں بٹنے سے خود بچو، امت کو بچاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کر دیا، جس نے تمہیں پیدا کر دیا. تو یہ مقتضی تقویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ مقتضی تقویٰ ہے. جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اور جس ذات نے ہمیں باقی رکھا ہے اور جو ذات ہمارے معاش کے اسباب پیدا کر کے ہمیں دے رہی ہے، ہمیں اس سے ڈرنا ہے یا نہیں ڈرنا ہے؟ اس سے ڈرنا چاہیے. کہیں اس کے حکم کو توڑنے والے نہ بنے، اور اس طریقے سے اس کے احکامات کہیں پامال کرنے والے نہ بنے، احتیاط کے ساتھ رہے. من نفس واحدۃ، اس نے ہمیں پیدا کیا کس سے؟ ایک نفس سے. تو اب یہ جو من نفس واحدۃ ہے، یہ جملہ مقتضی اتفاق ہے. مقتضی کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ ہمارا ایک ہی باپ ہے، ہم سب ایک باپ کی اولاد ہے، خواہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، وہ تو میرا بھائی ہے. کیوں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں؟ کیوں میں اس کو حقارت کے نظر سے دیکھتا ہوں؟ اور کیوں میں اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جبکہ ہم ایک باپ کے اولاد ہے، ایک باپ کے اولاد ہے، سمجھے نا؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر علاقے کے لوگ وہ اس طریقے سے متفق رہ سکتے ہیں اور محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے محلے کے لوگوں میں سے ہر آدمی کو اپنا مہمان سمجھے، اپنا مہمان سمجھے. کیونکہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں کتنے لوگ ہیں کہ جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں، وہ دنیا میں نہیں. لہذا ہر آدمی اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے محلے، گاؤں بستی کے لوگوں کو کیا سمجھے؟ مہمان. آج میرے پاس ہے، شاید کل میرے پاس نہ ہو. تو آدمی مہمان کو عزت دیتا ہے، مہمان کا احترام کرتا ہے، اور مہمان سے اگر کوئی ایسا فعل صادر ہوتا ہے جو میزبان کے لیے تکلیف دہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ تو ابھی چلے جائے گا، مہمان ہے، وہ برداشت کرتا ہے. اس طریقے سے اس کے زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو میزبان کو اچھی نہیں لگتی ہے، تو مہمان سمجھ کر وہ برداشت کرتا ہے. تو ہر آدمی کو اپنے جو ہے نا، اپنا مہمان سمجھنا ہے. تو اس طریقے سے دل کے اندر محبت پہ پیدا ہوگی اور برداشت کا جذبہ جو ہے نا، وہ دل کے اندر پیدا ہوگا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اب کیفیت خلق، تمام تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہے، تو اب وہ جو کیفیت خلق ہے اس کی صورت کیا تھی؟ تو وہ یہ تھی کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. کیفیت خلق یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، بھائی پسلی سے بیوی پیدا ہو گئی، جوڑا تیار ہو گیا. جب جوڑا تیار ہو گیا، اب اسی جوڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مردوں کو اور بہت سارے عورتوں کو پیدا کیا، اور یہ سلسلہ جو ہے نا وہاں سے پھر چل پڑا، بڑھتا چلا گیا پھر. تو یہ کیفیت خلق ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، یہ مضمون اول کے تاکید ہے. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اس کی کیا ہے؟ تاکید ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ الْأَرْحَامِ، تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، ڈرتے رہو اس ذات سے جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، معافی مانگتے ہو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مال مانگتے ہو اللہ کے رضا کے لیے، قرضہ چاہیے قرضہ دے دو، یا تعاون چاہیے تعاون دے دو، سمجھے نا. تو اس ذات سے ڈرتے رہو جس ذات سے تم، جس ذات کے نام پر تم کیا کرتے رہتے ہو، اس کے بندوں سے مانگتے ہو، اس سے ڈرتے رہو. والارحام، اور یہ واتقوا الارحام یعنی رحم کے رشتوں کے توڑنے سے ڈرتے رہو. رحم کا رشتہ کہیں ٹوٹنے نہ پائے، کٹنے نہ پائے اور پامال ہونے نہ پائے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری خبر رکھتے ہیں. وَآتُ لِيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، وَآتُ لِيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. اب یہاں سے رعیت سے متعلق پہلے حکم کا بیان ہے. ایک غطفانی کے پاس ایک یتیم بھتیجے کا مال تھا، بھتیجا جوان ہو گیا، اپنے چچا سے اپنا مال مانگ رہا تھا، مطالبہ کر رہا تھا کہ جو میرا مال آپ کے پاس ہے وہ میرے حوالے کر دے، اور چچا دینے کے لیے تیار نہیں تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چچا بھتیجا دونوں چلے گئے، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. یہ پہلا حکم ہے. یتیم کا مال آپ کے پاس ہے، یتیم جوان ہو گیا، اب اپنے مال کو کاروبار میں لگا کر وہ چلا سکتا ہے تو حوالے کر دو. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ردی کو اور کوٹا کو کھرے کے ساتھ نہ ملائے. کیا مطلب؟ یعنی یتیم کا مال جو آپ کے پاس ہے وہ کھرا مال تھا، اور آپ اس کے بدلے میں کیا دیتے ہو، دو نمبر مال دیتے ہو، ایسا نہ کرے. جو ایک نمبر مال یتیم کا آپ کے پاس ہے وہ ایک نمبر مال اس کے حوالے کر دے، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یتیم کا مال اپنے اموال میں ملا کر مت کھایا کرے. ہاں، جہاں یتیم کا مال اپنے ملانے، اپنے مال کے ساتھ ملانے میں یتیم کی بہتری ہے وہاں ملایا کرے، لیکن جہاں یتیم کا نقصان ہو وہاں نہ ملائے، بلکہ یتیم کا کھانا الگ تیار ہو، آپ کا کھانا الگ تیار ہو. لیکن جہاں یتیم کے حق میں ملانا بہتر ہو تو پھر یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانا تیار کرے، اور پھر جو ہے نا شیئر رکھ کے یتیم کا اپنے جو ہے نا گھرانے کے افراد کے ساتھ، اور اسی حساب سے خرچہ اس پر ڈالے. انہ کان حوبن کبیرا، یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر اور اس کو کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی یتیم کا مال اپنے مال سے ملایا اور خرچہ جو ہے نا خود، یعنی آدھا اپنے گھر پہ ڈالا آدھا ایک یتیم کے اوپر ڈال دیا، تو یہ تو ظلم زیادتی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر آپ کو خوف لائق ہو کہ آپ یتیم کے مسئلے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی یتیم کی جو اولیاء ہے ان کو خطاب ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَائِ، تو پھر آپ نکاح کرے ان عورتوں کے ساتھ جو آپ کے لیے، یعنی جو پاکیزہ عورتیں ہیں اور جو آپ کے لیے حلال ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک یتیم، یہ لڑکی تھی اور اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا اور لڑکی بھی خوبصورت تھی، تو یتیم جن کے زیر کفالت تھی یتیم لڑکی، ولی ایسا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح بھی جائز تھا. اب مثال کے طور پر اگر چچزاد بھائی ولی ہے تو چچزاد بھائی کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ جائز ہے. تو یہ جو ولی تھا وہ یتیم بچی کے ساتھ، یعنی یتیم بچی کو کوئی اور نکاح نہیں کرانے دیتا، نکاح کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ نکاح کہیں اور کرا دے یا نکاح اس کو کہیں اور کرنے کی اجازت دے دے، اس لیے کہ مال کہیں اور چلا جائے گا. تو اس کے مال کو اپنے تحویل میں رکھنے کے لیے وہ اس کو کہیں اور نکاح کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور خود نکاح کر کے پورا مہر دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا, اور اسی طریقے سے خود نکاح کر کے وہ جو یتیم یعنی بیوی کی جو باری ہے اس میں انصاف کے لیے بھی تیار نہیں تھا. اس لیے کہ زیادہ تر آدمی بیوی کے ساتھ انصاف اس لیے کرتا ہے کہ اس کے جو والدین ہیں بھائی ہیں اگر ان کو پتہ چلے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ اور اس طریقے سے ہمارے بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ پہنچ جائیں گے. تو اس خوف سے بھی آدمی کیا کرتا ہے, انصاف کرتا ہے. اب یہاں پر یہ خوف بھی نہیں ہے تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ ایسا نہ کرے. آپ کے زیر کفالت یتیم بچی ہے, اگر آپ اس کو پورا مہر دے سکتے ہو تو پورا مہر دے کے نکاح کرے, اور نکاح کے بعد اگر آپ اس کا پورا حق اس کو دے سکتے ہو اور باری میں ظلم اور زیادتی نہیں کرتے ہو تو پھر آپ اس سے نکاح کرے. لیکن اگر باری میں آپ انصاف نہیں کر سکتے ہو, مہر میں اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ اس یتیم بچی کے ساتھ نکاح نہ کرے, بلکہ یتیم بچی کو کہیں اور نکاح کرنے دے اور آپ اپنے لیے کہیں اور رشتہ تلاش کرے, آپ کہیں اور نکاح کرے جہاں آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے. تو آیت نازل ہو گئی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اگر تمہیں یہ اندیشہ لاحق ہو جائے کہ تم یتیم بچیوں کے حق میں انصاف نہیں کر سکو گے نکاح کر کے تو پھر نکاح نہ کرے. فن کے ہو ماتوا, ان کو کہیں اور نکاح کرنے دے. فن کے ہو ماتوا بالکم میں ننسائے, اور آپ وہاں نکاح کرے جہاں آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے, تو وہاں کسی پاکیزہ لڑکی کو تلاش کرے, وہاں نکاح کرے. مسنا وسلا سوروبا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے دو تین چار تک اجازت ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, فَنْ كَهُ مَا تَوَابَ, حکم تعمیم ہے. اور آگے فَإِنْ خِفْتُمْ, یہ جو جملہ ہے اس جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حکم عام کو مقید کر دیا. کیا کر دیا؟ مقید کر دیا. اگر آپ کو اندیشہ ہو, ڈر ہو کہ آپ دو بیویاں ہو, تین ہو, چار ہو, عادل اور انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دو تین چار نہ کرے, بلکہ پھر کیا کرے؟ پھر ایک کے اوپر اکتفا کرے. پھر ایک پر کیا کرے؟ اکتفا کرے. تو فَإِنْ خِفْتُمْ نے آگے جو حکم عام تھا اس حکم عام کو کیا کر دیا؟ مقید کر دیا. اللہ تعدلوا فواحدتن او ما ملکت ایمانکم, یا یہ ہے کہ ایک بیوی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا باندی ہے, تو باندی اگر اپنی ہے بغیر استعمال کے, بغیر نکاح کے, اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے, اور اگر غیر کے ہے تو پھر یہ ہے کہ اس سے نکاح کر لے کیونکہ اس کا بوجھ اتنا بھاری نہیں ہے. او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا اللہ تعولو, ایک بیوی پر اکتفا کرنا یا باندی جو ہے نا رکھ لینا یہ زیادہ جو ہے نا قریب ہے اس سے کہ آپ ظلم نہیں کر سکو گے اور بے انصافی نہیں کر سکو گے. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اور دیا کرو عورتوں کو ان کا مہر, یہ تیسرا حکم رعیت ہے, عورتوں کو دیا کرے ان کا مہر, نِحْلَةً خوشی سے, جب وہ مطالبہ کرے تو آپ خوشی سے اس کا مہر اس کو دیا کرے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا, اگر وہ خوشی سے مقرر شدہ مہر میں سے کچھ معاف کر دیتی ہے یا سارے کے سارے مہر کو معاف کر دیتی ہے تو آپ جو ہے نا اس کو کیا کرے؟ کھائے پیے خوشی سے, کوئی جو ہے نا ممانعت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ زبردستی نہ کرے, جبر نہ کرے, اور اگر وہ مانگے تو اس کا مہر اس کو دیا کرے. لیکن وہ اپنے مہر کے مالکہ ہے, اگر وہ اپنے خوشی سے سارا مہر چھوڑ دیتی ہے یا مہر کا کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے, واپس کر دیتی ہے, تو آپ کے لیے استعمال جائز ہے, پھر آپ استعمال کر سکتے ہو. ہنی ام مریا مزیدار اور خوشگوار. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. یہ چوتھا حکم رعیت ہے, اور یہ جو حکم رعیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں یتیم کے وارثوں کو کہ جو یتیم آپ کے زیر کفالت ہے, اس کا مال آپ کے پاس ہے, اگر وہ ابھی ذہنی طور پر کمزور ہے اور اسی طریقے سے کم عقل ہے, اس کا مال آپ اس کے حوالے کرتے ہو تو نقصان کر جائے گا, تو ایسے کم عقل یتیموں کے حوالے نہ کرے ان کا مال, بلکہ اس کو اس کے لیے کاروبار میں کیا کرے, چلائے. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم, یہاں اموالکم کہا یعنی مراد یتیم کا مال ہے, یعنی التی فی ایدیکم, وہ مال یتیم کا جو تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ یتیم کے حوالے نہ کرے. التی جعل اللہ لکم قیاما, وہ مال جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ذریعہ گزران بنایا ہے, یعنی یتیم کا ذریعہ گزران یتیم کا مال ہے, تو وہ مال یتیم کے حوالے نہ کرے. ورزقوہم فیہا, ہاں فیہا منہا کے معنی میں ہے, یتیم کا جو خرچہ ہے وہ اس کو اس مال سے دیا کرے. وکسوہم, اور اسی طریقے سے یعنی نان نفقہ دیا کرے, اور وکسوہم کپڑا, کپڑے کے لیے پیسہ دیا کرے, یہ پیسہ آپ یتیم کے مال سے اس کو دیا کرے, اور باقی یہ ہے کہ اس کا پیسہ اس کے لیے کاروبار میں لگائے, یا یہ ہے کہ اگر کاروبار کا تجربہ نہیں ہے تو سنبھال کے رکھے. وقول لهم قولا معروفا, اور یتیم سے مناسب بات کہا کرے, یعنی یہ نہیں کہے کہ آپ کے میرے پاس کچھ نہیں ہے, بلکہ ان سے یہ کہے کہ بھئی آپ کا پیسہ میرے پاس ہے, میں نے آپ کے لیے کاروبار میں لگایا ہے, یا میں نے سنبھال کے رکھا ہے آپ کے لیے, جب آپ بڑے ہو جائیں گے اور اس طریقے سے کام کاج کے قابل ہو جائیں گے تو آپ کا پیسہ میرے پاس پڑا ہوگا, میں آپ کے حوالے کروں گا, اس کے بعد پھر آپ مناسب کاروبار شروع کر, لیکن ابھی آپ کے پاس ابھی آپ کے حوالے کروں گا تو کوئی آپ کو دھوکہ دے دے گا, آپ سے جو ہے نا یہ پیسہ لے جائے گا, تو پھر یہ ہے کہ بعد میں آپ پچھتاؤ گے, اس لیے مناسب بات اسے کہا کرے. وابتلوا الیتام حتى اذا بلغوا النکاح, اور آزمایا کرے, امتحان لیا کرے یتیموں کا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے, کیا ہے وہ کاروبار کے قابل ہے یا نہیں ہے, اہلیت اس میں پیدا ہو گئی یا نہیں پیدا ہو گئی, تو اس لیے وقتاً فوقتاً یتیموں کا امتحان لیا کرے, اور امتحان لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا پیسہ اس کو دے دے اور اس سے کہے کہ جاؤ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو, تو اگر وہ پیسہ لے جاتا ہے اور چھوٹے کام میں لگاتا ہے اور وہ اس کام کو آگے بڑھانے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس قابل ہے کہ اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے, یہ امتحان ہے. ثابت بن رفاع جو تھے ان کے چچا کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی تھی, بھتیجے کا مال ان کے پاس تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا, کہنے لگا حضرت میرے بھتیجے کا مال میرے پاس ہے, اب وہ مال میں اپنے پاس رکھوں یا بھتیجے کے حوالے کروں, تو آپ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی, وابتلوا الیتاما حتى اذا بلغوا النکاح, آپ یتیم کا امتحان لیا کرے, اور جب آپ سمجھے کہ یتیم اس قابل ہے کہ مال اس کے حوالے کیا جائے تو پھر مال حوالے کرے, اور جب آپ یہ سمجھے کہ یتیم اب اس قابل نہیں ہے کہ مال اس کے حوالے کیا جائے تو پھر مال اس کے حوالے نہ کرے. یہ آیت نازل ہو گئی. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, اگر آپ دیکھیں ان میں ہوشیاری کو, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, پھر یتیم کا مال اس کے حوالے کر دے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا, اگر آپ خود غریب ہے اور یتیم کے مال سے آپ تنخواہ لیتے ہو, کیونکہ آپ یتیم کا مال کاروبار میں چلاتے ہو تو تنخواہ لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے گھر کا خرچہ اسے اٹھا سکتے ہیں, لیکن ولا تاکلوہا اسرافن, اسراف کے ساتھ یتیم کے مال سے خرچہ مت لیا کرے. وَبِدَارًا، اور اس طریقے سے اپنی حاجت کو جلدی پورا کرنے کے لیے یتیم کے مال سے پیسہ مت لیا کرے، اَيَّكْبَرُو، اس خوف سے کہ یتیم کل بڑا ہو جائے گا اور پھر جو ہے نا گھر کے مرمت کے لیے پیسہ نہیں دے گا، یا یہ ہے کہ فلاں حاجت میرے سامنے ہے، پھر اس کے لیے کیا نہیں دے گا، پیسہ نہیں دے گا. تو ابھی آپ کی بیٹی جو ہے نا وہ جوان ہوگی 10 سال کے بعد، اور اس کے زیورات کے لیے پیسہ جو ہے نا یتیم کے مال سے ابھی سے لینا شروع کر دیا، یہ ایک حاجت ہے میرے سامنے. اسی طریقے سے جہیز کے سامان کے لیے ابھی سے پیسہ اٹھانا شروع کر دیا، تو ایسا نہ کرے. اپنی حاجات کے لیے اس اندیشے سے یتیم کے مال سے پیسہ اٹھانا کہ کل یتیم بڑا ہو جائے گا اور پھر مال اس کے حوالہ کرنا پڑے گا اور وہ کچھ نہیں دے گا، ایسا نہ کرے. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور جو آدمی غنی ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے، یعنی تنخواہ بھی نہ لیا کرے، خرچہ بھی نہ لیا کرے یتیم کے مال سے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو آدمی فقیر ہے اور یتیم کے مال کا دیکھ بھال جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، مناسب طریقے سے خرچہ لیا کرے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب یتیم جوان ہو جائے اور سمجھدار ہوشیار ہو جائے، آپ یتیم کا مال یتیم کے حوالے کرتے ہو، تو اس وقت لکت پڑت کرے اور کسی کو گواہ بھی بنائے. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر جو ہے نا کسی کو گواہ بنائے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی یہ ہے کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. آپ کے خیانت بھی اللہ کے سامنے ہے، آپ کے دیانت بھی اللہ کے سامنے ہے، اصل تو آپ جواب دے ہے کس کو؟ اللہ کو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، اوس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، پیچھے اس نے ایک بیوی اور 3 بیٹیوں کو چھوڑا، اس کے مال پر چچا زاد بھائی قابض ہو گئے، اور بیوہ کو اور مرحوم کے بیٹیوں کو دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ زمانے جاہلیت کا قانون یہ تھا کہ میت کے مال میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا اور بیوی کا بھی حصہ نہیں ہوتا تھا، اور اس طریقے سے نابالغ بیٹوں کا بھی حصہ نہیں ہوتا تھا، اگر بالغ ہے تو پھر ان کو حصہ مل جاتا تھا، لیکن نابالغ ہے تو ان کا بھی حصہ نہیں ہوتا تھا. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، جب اس کی بیوہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگے کہ حضرت اوس بن مالک کے انتقال ہو گیا اور اس کا اتنا سارا مال تھا، چچا زاد بھائی قابض ہو گئے، اب اس مال میں سے ہمیں خرچہ بھی نہیں دیتے ہیں اور یہ یتیم بچیاں ہیں ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، اور آیت کے اندر ایک قانون کلی اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا کہ میت کے مال میں جو میت کے وارث ہے مرد ان کا بھی حصہ ہے، جو میت کے وارث ہے عورتیں ان کا بھی حصہ ہے، اور اسی طریقے سے چھوٹے ہو مرد یا بڑے ہو سب کا حصہ ہے، اور اس طریقے سے جو وارث عورتیں ہیں ان کا بھی حصہ ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ 5واں حکم رعیت ہے، مردوں کے لیے حصہ ہے. مما ترک الوالدان، اس مال میں جو والدین چھوڑے، والاقربون، اور یا یہ ہے کہ باقی قریبی رشتہ دار چھوڑے. وللنساء نصیب، اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. مما ترک الوالدان والاقربون، جو مال والدین چھوڑے یا دیگر عزیز و اقارب چھوڑے. مما قل منه او کسرا، مال زیادہ ہو مرحوم کا میت کا یا کم ہو، دونوں صورتوں کے اندر مردوں کا بھی اس میں حصہ ہے جو وارث ہے، عورتوں کا بھی ہے. نصیبا مفروضا، یعنی یہ حصہ بالکل کیا ہے؟ قطعی ہے. واذا حضر القسمت اولو القربى، میت کا مال تقسیم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں دیگر عزیز و اقارب بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، اور ایسے وقت کے اندر گاؤں بسی کی یتیم بچی بھی آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں جب وارث مال تقسیم کرنے لگ جائے اور وہ عزیز و اقارب جن کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے تقسیم کے لیے وہ آئے ہیں بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے گاؤں بستی کے یتیم بچے آئے ہیں اس موقع پر وہ موجود ہے، تو اس مال میں سے ان کو بھی تھوڑا دیا کرے. رزق تب ایک حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مال جو ہے نا ان کو بھی دیا کرے، ان کو خالی ہاتھ مت جانے دیا کرے. اور اگر وہ مال یتیم بچوں کا ہے، مال کس کا ہے؟ یتیم بچوں کا ہے، یعنی مرحوم کی یتیم نابالغ بچے ہیں، ظاہر وہ یتیم بچوں کا مال ہے. اب یتیم بچوں کا مال آپ کسی کو دے نہیں سکتے ہو، تو پھر وہ جو عزیز و اقارب جمع ہو گئے میراث کے وقت، تو ان کو پھر مناسب بات جو ہے نا ان سے کہا کرے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کو حاضر ہو جائے قریبی رشتہ دار، وَالْيَتَامَى یتیم بچے، وَالْمَسَاكِينُ اور مسکین، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ تو تھوڑا سا ان کو بھی اس میں سے دیا کرے. وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا، پھر اس صورت جب بچے یعنی جو یتیم کے جو مرحوم کے وارث ہیں اگر وہ یتیم نہ ہو نابالغ نہ ہو. وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دوسری صورت اگر یتیم کے اگر میت کے جو وارث ہے وہ ابھی نابالغ ہے، تو پھر یہ ہے کہ جو عزیز و اقارب جمع ہو گئے تقسیم کے وقت ان سے مناسب بات کہا کرے. پھر وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، یہ یتیموں کے حق کے ادائیگی میں تاکید ہے کہ یتیم کا حق اس کو دیا کرے، اللہ تبارک و تعالی تاکید فرمائے. اور بہت بہترین طریق پیارے انداز میں اللہ پاک جو ہے نا ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آج جو آدمی مر چکا ہے اس کے نابالغ بچے ہیں یتیم، اور اگر ان کو مال نہیں دیا گیا پورا پورا نہیں دیا گیا تو یہ ضائع ہو جائیں گے. تو آپ خود سوچیں اگر اس عمر میں آپ کا انتقال ہو جائے اور اس عمر کے آپ کے بچے پیچھے رہ جائے تو آپ اپنے بچوں کے لیے کیا پسند کریں گے کہ آپ کا پورا مال ان کو دیا جائے، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ مال ان کے حوالے کیا جائے تو آپ کے چاہت ہوگی کہ وارثوں میں سے کوئی آدمی اس مال کو کیا کرے، اچھے کاروبار میں لگائے اور انتہائی امانت دیانت کے ساتھ یتیموں کے لیے اس مال کو بڑھاتے رہے، جب یتیم بڑے ہو جائے تو ان کے حوالے کرے. تو جو آپ اپنی اولاد کے لیے اس عمر میں اگر آپ مر جائے اور وہ پیچھے رہ جائے تو جو فیصلہ آپ اپنی اولاد کے لیے پسند کرو گے وہی فیصلہ اپنے دوسرے مرحوم بھائی کی اولاد کے لیے پسند کیا کرے. اس طرح اللہ پاک ہمیں سمجھاتے ہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ڈرے وہ لوگ اگر وہ چھوڑ دیتے اپنے پیچھے اپنی جو ہے نا نابالغ اولاد کو، جو کہ کیا ہو اپنی اولاد کو ضعافن جو کمزور ہو، بچے ہیں ابھی چھوٹے، خوف علیہم تو جو خوف ان کو اپنے بچوں کے بارے میں ہو تو وہی خوف جو ہے نا اپنے مرحوم کے بچوں کے بارے میں اپنے لیے پیدا کرے اپنے دل میں پیدا کرے. فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، یہ زجر ہے. جو لوگ ناجائز طریقوں سے یتیم کے مال کھاتے ہیں اور اس پر جو ہے نا اس کو ہڑپ کرتے رہتے ہیں قابض ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ياكلون اموال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، ناجائز طریقے سے جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، رزق نہیں ہے جہنم کی آگ ہے. وسیصلون سعیرا، اور بہت جلد جو ہے نا یہ جلتی آگ میں کیا ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گے جہنم کے اندر. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالی تمہیں وصیت کرتے ہیں فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں چٹا حکم ہے. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, ایک آدمی مر جاتا ہے اور پیچھے وہ اولاد چھوڑ دیتا ہے, اولاد کے اندر مرد بھی ہے, اولاد کے اندر عورتیں بھی ہیں, لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں, سمجھے نا. تو مطلب یہ ہے کہ مخلوط اولاد چھوڑ دیتا ہے. تو اب میراث کس طرح سے کس طرح تقسیم ہوگا؟ لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں دگنا ہوگا. اب اس طریقے سے میراث تقسیم ہوگا. للذکر مثل حظ الانثیین, یعنی لڑکے کا جو حصہ ہوگا وہ لڑکیوں کے حصے کا کیا ہوگا؟ دگنا ہوگا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. اب دوسری صورت, میت نے اگر پیچھے صرف لڑکیوں کو چھوڑا ہے تو لڑکیاں اگر دو سے اوپر ہے, تین ہے, چار ہے, پانچ ہے, تو اس کو میت کے کل مال کا دو تہائی ملے گا. کیا ملے گا؟ دو تہائی. اگر لڑکا ہو تو پھر تو لڑکے کے ساتھ لڑکی کیا بن جائے گی؟ عصبہ بن جائے گی. ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچے گا پھر وہ مال لڑکے میں اور لڑکی میں اس طریقے سے تقسیم ہوگا کہ لڑکے کے دو حصے ہوں گے, لڑکی کا ایک حصہ ہوگا. لیکن اگر لڑکا نہیں ہے صرف لڑکیاں ہیں, تو اگر تین ہے چار ہے تو اس صورت کے اندر کتنا ملے گا؟ سلوسین ملے گا. میت کے مال سے دو سلوس ملے گا. ایک صورت یہ ہے. اور دوسری تیسری صورت یہ دوسری صورت. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر دو لڑکیاں ہوں, ان دو صورتوں کو ایک ساتھ بیان کیا, تو اس صورت کے اندر بھی کتنا ملے گا؟ سلوسین ملے گا. اور اگر ایک لڑکی ہو تو پھر میت کے مال کا آدھا اس کو ملے گا. تو وہ صورت آگے پھر چوتھی صورت کو الگ بیان کیا. فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَا, اگر بیٹیاں دو ہے, دو سے زیادہ ہے, تو ان دونوں صورتوں کے اندر کیا ملے گا؟ دو تہائی ملے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اور اگر بیٹی ایک ہے تو یہ چوتھی صورت ہے, تو فلاح نصف, اس صورت کے اندر بیٹی کو میت کے مال کا آدھا ملے گا. ولی ابوئی لکل واحد منہما السدس, آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے, اولاد ہے, تو پھر ماں باپ میں سے ہر ایک کو میت کے مال میں سے سدس دیے جائے گا. یہ سارے ذوی الفروض ہے. مما ترکا, جو مال میت نے چھوڑا ہے. ان کان لہ ولد, یعنی والدین کو سدس کم ملتا ہے اگر میت نے پیچھے اولاد کو چھوڑا ہے, اولاد ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ, اور اگر لڑکا نہیں ہے, میت کا کوئی لڑکا نہیں ہے, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور والدین وارث ہے, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو اب یہ ماں کو کیا ملے گا؟ سلس ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور باقی مال جو ہے نا وہ سارا کا سارا کس کا ہو جائے گا؟ باپ کا ہو جائے گا, واسبہ ہو جائے گا, سمجھے نا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, اور اگر میت کے بھائی ہے تو پھر والدہ کو سلس نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, ذوی الفروض کو جو حصے دیے جائیں گے اگر میت نے وصیت کی ہے, وصیت ادا کرنے کے بعد میت کے ذمہ اگر قرض ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد پھر ذوی الفروض کو ان کے حصے, بقیہ مال میں سے جو حصہ ان کا بنتا ہے وہ حصے دیے جائیں. سب سے پہلے کیا ادا کیا جائے گا؟ قرض. اور اسی طریقے سے میت نے اگر وصیت کی ہے تو وصیت نافذ کی جائے گی. قرض کا درجہ پہلے ہے, وصیت کا درجہ بعد میں ہے, لیکن ذکر میں وصیت کو اللہ نے مقدم رکھا ہے, قرض کو مؤخر رکھا ہے, اس لیے کہ قرض ضائع نہیں ہوتا, اس کا تو مطالبہ کرنے والا موجود ہے, لیکن وصیت اکثر ضائع ہو جاتی ہے, پھر وارث جو ہے نا اس کو پورا نہیں کرتے ہیں کیونکہ وصیت کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہوتا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, قرض تو غیر کا حق ہے, جس طریقے سے مال میراث وہ غیر کا حق ہے, قرض بھی غیر کا حق ہے, اور وصیت وہ میت کا حق ہے, اس لیے وصیت کو مقدم رکھا ہے اور قرض کو مؤخر رکھا ہے ذکر کے اندر. ہاں فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر بھائی ہے تو میرے ماں کو سدس ملے گا، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت کے نافذ کرنے کے بعد اگر میت نے وصیت کی ہے، اور اس طریقے سے قرض ادا کرنے کے بعد، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اوپر تمہارے باپ ہے نیچے اولاد ہے، تم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میت جو بیچ میں ہے اس کے لیے فائدے کے اعتبار سے، یعنی فائدے کے اعتبار سے یعنی ماں باپ قریب ہے یا اولاد قریب ہے، یہ پتہ نہیں کہ میت کو فائدہ کس سے پہنچے گا، باپ سے پہنچے گا، زیادہ فائدہ باپ سے پہنچے گا یا زیادہ فائدہ کس سے پہنچے گا، اولاد سے پہنچے گا. اگر اولاد نیک ہے اور اپنے والد کے لیے استغفار پڑتی ہے تو ظاہر پہ تو اولاد سے فائدہ پہنچے گا، لیکن یہ ہے کہ مرنے کے بعد اکثر بیشتر اولاد ماں باپ کو بھول جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں باپ اگر زندہ ہے اولاد کا انتقال ہو جائے تو ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں بھولتی، اس لیے کہ فطرت ہے محبت نیچے کی طرف جاتی ہے، تو والدین کو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے اور اپنی اولاد کو محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، ماں باپ سے اتنی نہیں ہوتی، اپنی اولاد سے ہوتی، وہ اپنی اولاد کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، والدین کو کبھی کبھی یاد رکھتے ہیں، کیونکہ فطرت ہے محبت نیچے کی طرف جاتی ہے، تو اولاد سے تو زیادہ فائدہ میت کو کس سے ہوگا، ماں باپ سے ہوگا، اس لیے ان میراث کے اندر ان کو حصہ ملے گا اور باری حصہ ملے گا. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نفع کے اعتبار سے میت کی زیادہ قریب کون ہے، باپ ہے، ماں ہے، ماں باپ ہے یا اولاد ہے، فریضۃ من اللہ، یا اللہ تبارک و تعالی کا مقرر کردہ قانون ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالی بے پناہ علم رکھنے والا اور اسی طریقے سے حکیم ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر بیوی کے انتقال ہو جائے اور اولاد نہ ہو تو شوہر کو بیوی کے مال کا آدھا ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر کتنا ملے گا، چوتھائی ملے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا مال ہے جو آپ کی بیوی نے چھوڑا ہے، اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس کے اولاد نہیں ہے، یہ پہلی صورت ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر بیوی کے اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو پھر اس صورت کے اندر شوہر کو چوتھائی ملے گا، لیکن کب، مِمْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر مرحومہ کے ذمہ قرض ہے اس کے ادا کرنے کے بعد، اگر مرحومہ نے وصیت کی ہے تو وصیت نافذ کرنے کے بعد جو مال بچے گا، اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا، اولاد ہے تو پھر شوہر کو چوتھائی ملے گی. اچھا اب آگے بیوی کا حق میراث. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، میاں کا انتقال ہو گیا، اولاد ہے تو اب بیوی کو کتنا ملے گا، شوہر کے مال سے آٹھ وہ حصہ ملے گا، سمن، مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها او دین، یعنی جو مال آپ نے چھوڑا ہے وصیت نافذ کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا تو اس میں سے آٹھ وہ حصہ بیوی کا ہے، اس صورت کے اندر جب میت کے اولاد ہو. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اچھا اگر میت کے اولاد نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر بیوی کو کتنا ملے گا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، یہ صورت پہ رہ گئی، اگر اولاد نہیں ہے اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر بیوی کو چوتھائی ملے گی، اور یہ چوتھائی بھی وصیت نافذ کرنے کے بعد، اور اگر میت کے ذمہ قرض ہے قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کی چوتھائی ملے گی. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. آدمی کا انتقال ہو گیا, کلالہ ہے. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ آدمی جس کے اصول فرو نہ ہو, کلالہ کہتے ہیں. اصول کیا ہے؟ باپ دادا. فرو کیا ہے؟ بیٹا پوتا. یہ کیا ہے؟ فرو ہے. تو اصول بھی نہیں ہے, فرو بھی نہیں ہے, انتقال ہو گیا. اب بھائی ہے, اخیافی بھائی ہے, یا آیانی بھائی ہے, یا علاتی بھائی ہے, بھائی وغیرہ ہے, اصول فرو نہیں, اس کو کلالہ کہتے. تو آدمی مر گیا, کلالہ ہے. عورت مر گئی, کلالہ ہے. اب اس کے پاس صرف اخیافی بھائی ہے یا بہن ہے. تو اخیافی بھائی بہن اگر ایک ہے تو کتنے ملے گا؟ مرحوم ہے یا مرحومہ ہے, اس کے مال کا سدس ملے گا اس کو. یعنی یہاں پر اخیافی بھائی بہن دونوں کا حصہ برابر ہے, کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. اور اگر دو ہے یا دو سے زیادہ ہے تو پھر سلس ملے گا. سلس کو پھر یہ کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے. تو یہاں جو صورت بیان کی گئی ہے اخیافی کا ہے, کیونکہ بعض مشہور قراتوں کے اندر جیسے عبداللہ ابن عباس کی قرات ہے یہاں پر, وہاں پر من الام کا لفظ یہاں پر مذکور ہے. تو یہاں پر من الام کے لفظ کا لفظ کیا ہوگا؟ اعتبار ہوگا. تو وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنَ الْأُمِّ, یہ لفظ یہاں پر کیا ہے؟ مقدر ہے, کیونکہ مشہور قراتوں کے اندر یہ لفظ ہے. یعنی وہ بھائی وہ بہن کے جو کس سے ہو, صرف ماں سے ہو, اس کو اخیافی کہتے ہیں, ما شریک بہن بھائی. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, اگر ایک ہے اخیافی بھائی یا بہن تو سدس ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, اگر ایک سے زیادہ ہے, دو ہے, تین ہے, چار ہے, فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ, پھر تو یہ سارے ثلث کے اندر کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ, یعنی وصیت نافذ کرنے کے بعد, اور اس طریقے سے اگر میت کے ذمہ قرض ہے, قرض ادا کرنے کے بعد پھر اس طریقے سے مال تقسیم ہوگا. اور اگر میت کے اعیانی یا علاتی بھائی ہے, اعیانی وہ بھائی کہ جو ماں باپ دونوں سے ہو, علاتی باپ سے ہو ماں سے نہ ہو, تو پھر ان کا جو حکم ہے وہی ہے جو اولاد کا ہے. اگر اعیانی ہے تو علاتی محروم ہو جائیں گے, اور اگر علاتی ہے تو پھر مال اسی طریقے سے تقسیم ہوگا جس طریقے سے اولاد میں تقسیم ہوتا. من بعد وصیت یوصى بها او دین, غیر مضار وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم, میت کے مال سے وصیت تب ادا کی جائے گی جب میت وصیت کے اندر یعنی میت وصیت کرے اور وصیت کے اندر وہ وارثوں کو ضرر اور نقصان پہنچانے والا نہ ہو. یعنی وہ تہائی کی وصیت کرے یا تہائی سے کم وصیت کرے, تو اب اس صورت کے اندر میت غیر مضار ہے, وصیت نافذ کی جائے گی. اور اگر اس نے تہائی سے زیادہ کی وصیت کی ہے تو اب اس صورت کے اندر میت جو ہے نا یہ کیا ہے؟ مضار ہے, تو اس لیے اب یہاں وصیت نافذ نہیں کی جائے گی. اسی طریقے سے اگر میت نے وصیت کی ہے ان وارثوں کے لیے جو ذوی الفروع سے ہے, جن کے حصے مقرر ہے, تو اب اس صورت کے اندر بھی میت مضار ہے, لہذا وصیت نافذ نہیں ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تہائی سے زیادہ کی وصیت کی ہے نافذ نہیں ہوگی, اور ان کے لیے وصیت کی ہے جن کا حصہ میراث مقرر ہے تو وصیت نافذ نہیں ہوگی. اور اگر کسی ایسے آدمی کے لیے, رشتہ دار کے لیے وصیت کی ہے جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے, اور تہائی سے کم کی وصیت کی ہے, تو اب وصیت نافذ ہوگی. واللہ علیم حلیم. تلک حدود اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطے ہیں, خداوندی ضابطے ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. جو اطاعت کرے گا اللہ کے رسول کی, اللہ تبارک و تعالی اطاعت کے بدلے میں اس کو داخل فرمائیں گے ایسی باغات کے اندر جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوگی, خالدین فیہا, ہمیشہ ان باغات کے اندر یہ رہیں گے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہ باغات جس کو مل گئی فوز, یا بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اب مخالفت کے انجام, اعمال میں مخالفت کے انجام, اعمال میں اطاعت کا ثمرہ بتا دیا اور اب اعمال میں مخالفت کے انجام کو بیان کرتے ہیں. جو نافرمانی اختیار کرتا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, اور خداوندی ضابطوں سے کیا کرتا ہے؟ تجاوز کرتا ہے, پامال کرتا ہے اس کو. يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, اللہ تبارک و تعالی اس کو داخل فرمائیں گے جہنم کے آگ میں, ہمیشہ اس آگ کے اندر رہے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم. یہاں آیت کے اندر جس حکم کو بیان کیا گیا ہے, یہ حکم اس وقت منسوخ ہے, اور یہ اس زمانے کا حکم تھا جب آیت حدود اور اس طریقے سے رجب جو ہے نا وہ نازل نہیں ہوئی, سمجھے نا؟ یعنی حدود اور رجب سے متعلق جو احکامات ہیں ابھی تک وہ نہیں آئے تھے, تو اس وقت عمل یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکی, کوئی بیوی, کسی کی بیوی وہ کیا کرے, زنا کا ارتکاب کرے, تو حکم یہ ہے کہ شوہر چار گواہ پیش کرے, اور جب وہ چار گواہ لے کے آتا ہے اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو غلط کام کرتے دیکھا ہے, تو اس کے بعد پھر بیوی کو قید میں رکھا جائے گا گھر کے اندر, یہاں تک کہ وہ مر جائے, اور یا یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نیا قانون اس کے بارے میں نازل ہو, کیونکہ اس وقت تو وہی اتر رہی تھی اور قانون جو ہے نا وہ نازل ہو رہے تھے. تو ابتدا میں یہ قانون تھا کہ چار گواہ اگر گواہی دیتے ہیں اور جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ایسی خاتون کو بند کر دیا جائے اور قید کر دیا جائے, اور قید کے اندر وہ پڑی رہے گی یہاں تک کہ وہ قید کے اندر مر جائے, یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی اور قانون جو ہے نا اس کے بارے میں کیا نہ ہو, نازل نہ ہو, اس وقت تک وہ پڑی رہے گی. واللاتی یاتین الفاحشۃ, وہ خواتین کے جو فاحشہ کا ارتکاب کرتی ہے, زنا وغیرہ کرتی ہے, من نسائکم, آپ کی بیویوں میں سے, فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ, پھر جو ہے نا آپ چار گواہ لے کر آئے جو عاقل بالغ مسلمان ہو. منکم میں اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ گواہ کیا ہو, عاقل بالغ مسلمان ہو. فَإِنْ شَهِدُوا, چار گواہ اگر گواہی دیتے ہیں اور جرم ثابت ہو جاتا ہے, فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ, پھر ایسی خواتین کو گھروں کے اندر, کہیں اور نہیں, تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے, گھروں کے اندر ان کو جو ہے نا روکے رکھو, حتی یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ موت جو ہے نا ان کو, ان کی زندگی کو ختم کرے, اور یا یہ ہے کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی نیا حکم بھیجے. ولدان یاتیانہا, اور وہ مرد یا شخصیت کے ساتھ آپ معنی کر لے, وہ دو شخصیتیں جو گناہ کا ارتکاب کرے, یعنی مرد بیوی کے ساتھ مکالہ کرے یا مرد مرد کے ساتھ کیا کرے, مکالہ کرے. اب شخصیت کے ساتھ معنی کریں گے, فَآزُوهُمَا, تو اب یہاں حکم یہ ہے کہ آپ ان کو کیا دے, تکلیف دے, مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ایسی سزا دے کہ جس سزا کی وجہ سے ان کو کیا ہو جائے, تکلیف ہو جائے, ایسی سزا دے. اب سزا کا تعین یہاں نہیں ہے. فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ، اگر یہ دونوں توبہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے عمل کو درست کر لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور ایسے جو ہے نا کام سے دوبارہ اجتناب کرتے ہیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو آپ ان دونوں سے کیا کرے، آئندے کے لیے درگزر کرے، تانے وغیرہ نہ دے. ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یہ جو حکم ہے یہ بھی اس زمانے کا ہے کہ حد سے متعلق اور رجم سے متعلق ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اس وقت یہ حکم تھا، سمجھے نا. اور اس حکم کا تعلق جو ہے نا زنا سے اور لواطت دونوں سے، اور یا یہ ہے کہ اس حکم کا تعلق زنا سے نہیں ہے بلکہ اس حکم کا تعلق کس سے ہے، لواطت سے ہے. اگر مرد مرد کے ساتھ جو ہے نا مکالہ کرے تو اس کو ایسی سزا دے کہ اس کو دادی نانی یاد آ جائے، مطلب یہ، اور آئندہ پھر اس جرم کا ارتکاب نہ کرے. تو یا یہ ہے کہ مرد کے بارے میں ہے اور منسوخ نہیں ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہ قید اتفاقی ہے. اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرتے ہیں، یعنی توبے کی قبولیت کے لیے شرط کہ جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں بجہالت، نادانی سے. تو یہ قید کیا ہے، اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، بلکہ جو بھی آدمی گناہ کے بعد اللہ تبارک یعنی دل میں ندامت پچھتاوا پیدا ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی طریقے سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کرتے ہیں اور گناہ کو معاف کرتے ہیں، حکم عام، سمجھے نا. مَن يحول بینہ وبین التوبہ ولیکن ان طلق الارض کذا وکذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم ولا ترج الارض کعبدا فإنها ارض سوء، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بعد توبے کی گنجائش نہ ہو، ہر گناہ کے بعد توبے کی گنجائش، سمجھے نا. خطاً کرے یا آمدن کرے، جیسے بھی کرے توبے کا دروازہ بند نہیں، اس کے بعد توبے کی گنجائش ہے، لیکن یہ ہے کہ دل کے گہرائی سے ندامت اور پچھتاوا اختیار کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. اور یہاں جو حکم ہے حدیث کے اندر کہ آپ وہاں چلے جائیں جہاں اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، تو اس لیے کہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، یعنی جہاں آدمی سے کیا ہو جاتا ہے، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں خاص کر قتل، تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے دشمنیاں پڑی ہیں قتل کیا آپ نے، اس لیے حکم دیا کہ آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیں، کیونکہ آپ کا یمین، آپ کا شمال، آپ کا آگے، آپ کا پیچھے جو لوگ رہتے ہیں، یہ آپ کو توبے پر جمنے نہیں دیں گے، دوبارہ آپ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوگی ان کی کسی تکلیف دہ اذیت ناک بات سننے کے بعد، اس لیے علاقہ چھوڑ دے. باقی ہے کہ ہر گناہ کے بعد توبے کی گنجائش ہے، اس لیے بھی جہالت ان کا قید کیا ہے، اتفاقی ہے. نادانی سے گناہ کرے یا قصدن اور آمدن جو ہے نا گناہ کرے، ثم یتوبون من قریب، پھر گناہ کے فوراً بعد وہ کیا کرتے ہیں، توبے کی طرف چلے جاتے ہیں. قریب سے مراد کیا ہے، گناہ ہو گیا اور گناہ کے بعد ندامت پچھتاوا پیدا ہو گیا، کیونکہ گناہ کے بعد ندامت پچھتاوے کا پیدا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توبے کو قبول فرمائیں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا حکیم ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، اور ایسے گناہگاروں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے کہ جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے ہیں، اور پھر جب مرض الموت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور بالکل نزع کا وقت شروع ہوتا ہے جس میں آدمی کو اپنا ٹھکانہ بھی نظر آتا ہے جنت میں یا جہنم میں، تو نزع کے وقت کا توبہ قابل قبول نہیں، اس وقت اگر توبہ کرے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے اور علامات موت ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نزدیکی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. تو کیا کہتا ہے؟ قال انی تبت الان، یا اللہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں اپنے گناہ سے، میں نے توبہ کی. وللذین یموتون وہم کفار، اور اسی طریقے سے ان کے گناہ بھی معاف نہیں کیے جاتے ہیں جو حالت کفر کے اندر مر جاتے ہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کا رسم یہ تھا کہ میت کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کو اس کی بیوی کی حیثیت وہی ہوتی تھی جو مال کی ہوتی تھی. اس طریقے سے وارث مال کے مالک ہوتے تھے تو اس طریقے سے اس کی بیوی کی بھی مالک ہوتے تھے، اور زبردستی اگر وہ راضی ہو یا نہ ہو زبردستی اسے کیا کرتے تھے؟ نکاح کرتے تھے. اور یا یہ ہے کہ زبردستی اس کو روکتے تھے کہیں اور نکاح کرنے سے کہ آپ کی نکاح نہیں کریں گے. اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہ جو مال اس کو خاون کے مال سے ملا ہے تاکہ مجبور ہو کر وہ مال وہ واپس کرے، اس طریقے سے وہ کرتے تھے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. لوگوں، آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ زبردستی میت کی بیوی کے مالک بن جائے. اب اس کے وہ آپ کا وہ مال میراث نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. ہاں اگر وہ راضی ہے تو آپ نکاح کر لیں، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو آپ زبردستی نکاح نہیں کر سکتے. اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور آپ ان کو نکاح سے مت روکے. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، تاکہ آپ اس مال کو ان سے لے لے تنگ کر کے جو مال آپ نے یا وارثوں نے اس کو دیا ہے، یا اس مال میں سے بعض مال اس سے لے. تو ایسا نہ کرے، یہ ظلم ہے. الا ایاتینا بفاحشت مبینت، ہاں اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے یا بد چلن ہونے کا وہ مظاہرہ کرے تو ایسے وقت میں پھر آپ اس کو سزا دے سکتے ہو. وعاشروہن بالمعروف، اور ان کو رکھ کے جائز طریقے سے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر ان کی کوئی خصلت آپ کو پسند نہیں ہے تو قریب ہے، مطلب یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ ایک بیوی آپ کو پسند نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ نے آپ کے لیے اس کے اندر خیر کثیر کو رکھا ہو، اللہ نے اس میں آپ کے لیے کیا رکھا ہو؟ خیر کثیر کو رکھا ہو. اس وجہ سے آپ اپنے ناپسند ہونے پر فیصلہ نہ کریں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، مجھے ناپسند ہے، یہ خصلت اچھی نہیں ہے، یہ خصلت اچھی نہیں ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر وہ آپ کو ناپسند ہے صبر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ قریب ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فیہ خیر کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس میں کیا ڈال دے؟ خیر کثیر ڈال دے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہو بیوی کو، کیا مطلب؟ یعنی جو بیوی آپ کے نکاح میں ہے اس کو طلاق دینا چاہتے ہو، دوسری شادی کرنا چاہتے ہو. اب جس بیوی کو آپ طلاق دیتے ہو، طلاق اب غض المباحات، بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو طلاق نہیں دینی چاہیے. بہت زیادہ مجبوری ہے اور جب آدمی چلے دیکھے کہ بھائی یہ رشتہ نہیں چل سکتا، چلے گا تو ظلم کے ساتھ چلے گا، زیادتی کے ساتھ چلے گا، تو پھر آدمی طلاق دے سکتا ہے. اب غض المباحات ہے. لیکن شوق کی تکمیل کے لیے پرانی بیوی کو طلاق دینا، نئی کے ساتھ شادی کرنا، یہ جائز تو ہے لیکن یہ انتہائی گٹیا حرکت ہے، یہ گٹیا اخلاق ہے، گٹیا جو ہے نا یہ حرکت ہے۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہو تو جو مہر آپ نے دیا ہے پہلی بیوی کو، اگرچہ وہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو، تو وہ مال آپ اس سے واپس نہ لے، وہ اس کا مال ہے، چھوڑ دے اس کو، وہ اس سے واپس نہ لے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اگر تم ارادہ کرتے ہو بیوی تبدیل کرنے کا، مکان زوجن یعنی ایک بیوی جو ہے نہ چھوڑتے ہو دوسری شادی کرتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے ایک کو کیا دیا ہے، ڈھیرو مال دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا، سارا بھی نہ لینا کچھ بھی نہ لینا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم سابقہ بیوی پر بہتان لگا کر اس کو دیا مال واپس لیتے ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اجتناب اور پرہیز کرنے چاہیے۔ وکیف تاخذونہ وقد افزا بعضکم الی بعض، اور کس طریقے سے آپ ان سے مال واپس لیتے ہو جبکہ تم میں سے بعض نے بعض سے کیا کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، تم میں سے بعض نے بعض سے کیا اٹھایا ہے، فائدہ اٹھایا ہے، تو کس طریقے سے آپ ان کو دیا مال ان سے واپس لیتے ہو، جائز نہیں، ایسا نہ کرے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہ اور معنی ہے کہ ان خواتین نے تو آپ سے بہت مضبوط عہد لیا ہے ایجاب اور قبول کی صورت میں، اور اس عہد کی وجہ سے آپ کی بیوی نے اپنا جسم آپ کے حوالے کیا ہے، اپنے ماں باپ کا گھر آپ کے لیے چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آئی ہے، تو آج کس طریقے سے گھر سے بے دخل کرتے وقت دیا مال آپ ان سے واپس لے سکتے ہو، قطعاً اس کی گنجائش نہیں، اور پھر اس پر تہمت لگا کر مال لینے کے لیے، یہ تو ظلم بالائے ظلم ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ابو القیس کا انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے نے اپنی ماں سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ماں کہنے لگی کہ میں تو آپ کو اپنی اولاد سمجھتی ہوں، میں آپ سے کیسے نکاح کروں، تو آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کیس لے کر گئے تو قرآن مجید کی اتنا دل ہو گئی۔ یہ ایک کمزور مطلب یہ ہے کہ شان نزول ہے، بہرحال بعض مفسرین نے بیان کیا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان خواتین کے ساتھ آپ نکاح نہ کرے جن کے ساتھ آپ کے باپ نے نکاح کیا ہے، اگر اسی سے آپ پیدا ہے پھر تو آپ کی سکی ماں ہے، لیکن اگر اس سے آپ پیدا نہیں ہے تو سوتیلی ماں ہے، سوتیلی ماں سے کوئی نکاح نہ کرے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ، ہاں زمانے جاہلیت کے اندر جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ آپ جائز نہیں۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، سوتیلی ماں سے نکاح کرنا یہ فاحشہ ہے، یہ مقت ہے، اور یہ کیا ہے، سَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا چلن ہے۔ اب فاحشہ مقت اور سَاءَ سَبِيلًا بے فرق، فاحشہ کہتے ہیں اس گناہ کو جو عقلن قبیح ہو، اور مقت کہتے ہیں اس گناہ کو جو شرعن قبیح ہو، اور سا سبیل کہتے ہیں اس گناہ کو جو عرفن قبیح ہو۔ تو سوتیلی ماں سے نکاح کرنا یہ عقلن قبیح ہے، شرعن قبیح ہے، اور عرفن کیا ہے، قبیح ہے، اس لیے اس سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، اب اللہ تبارک و تعالی محرمات کو بیان کرتے ہیں کہ جو محرمات نسبیہ ہے، محرمات کے چار قسمیں ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالی ان کو یہاں سے بیان کرتے ہیں. محرمات نسبیہ اور محرمات رضائیہ اور اسی طریقے سے محرمات مساہرت اور محصنات, یعنی وہ عورتیں کہ جو نسب سے حرام ہے محرمات نسبیہ کہتے ہیں, رضاعت سے حرام ہو جاتی ہے محرمات رضائیہ کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے مساہرت سے حرام ہو جاتی ہے تو محرمات مساہرت کہتے ہیں, ساس وغیرہ, سمجھے نا. اور کسی کی نکاح میں ہونے کی وجہ سے بھی عورت کیا ہو جاتی ہے, حرام ہو جاتی ہے, تو ایسے عورتوں کو کیا کہتے ہیں, محصنات کہتے ہیں. والمحصنات من النساء, جو آگے پارے میں آتا ہے پارے کی ابتدا میں, اس سے مراد یہی عورتیں جو کسی کی نکاح میں ہو, تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا, ناجائز. تو حرمت علیکم امہاتکم, حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر تمہاری مائیں, وبناتکم بیٹیاں, ماں حرام ہے اور اس سے اوپر دادی نانی وغیرہ وغیرہ, وبناتکم اور بیٹیاں, تو بیٹیوں کے اندر کیا آ گیا, پوتیاں نواسیاں یہ سب آ گئی, واخواتکم بہنیں, وعماتکم اور پوپیاں, وخالاتکم اور اس طریقے سے خالائیں, وبنات الاخ بتیجی, وبنات الاخت بانجی, وامہاتکم اللاتی ارضعنکم. اب محرمات رضاعت کو بیان کرتے ہیں, اور وہ مائیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا, واخواتکم من الرضاع اور اس طریقے سے رضائی بہن, وامہات نسائکم محرمات مساہرت اور اسی طریقے سے حرام ہے تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کے مائیں, وربائبکم اللاتی اور وہ بچیاں جو آپ کے کفالت میں ہیں اور آپ کے بیٹی کی بیوی کی بیٹیاں ہیں, لیکن بیوی سے مراد وہ بیوی جس کے ساتھ ہم بستری کی ہو, اس کی بیٹی سے جو کسی اور شوہر سے ہو اس سے نکاح جائز نہیں ہے, وہ حرام ہے. لیکن اگر ماں سے نکاح تو کیا ہے لیکن ہم بستری نہیں کی ہے, تو اس صورت کے اندر اس خاتون اور پھر طلاق دیتا ہے, تو اس خاتون کی جو بیٹی ہے جو کسی اور شوہر سے ہے اس کے ساتھ پھر نکاح جائز ہے. تو وربائبکم اللاتی فی حجورکم, تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہارے کفالت میں ہو, یہ فی حجورکم کا قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے, آپ کے کفالت میں ہو یا نہ ہو لیکن آپ کی بیوی کی بیٹی ہے اور آپ نے بیوی کے ساتھ ہمبستری کی ہے تو آپ کے لیے حرام ہے. اللاتی دخلتم بہننا, یعنی تمہاری وہ بیویاں جس کے ساتھ تم نے کیا کی ہے ہمبستری کی, اس کی بیٹی تمہارے لیے حرام ہے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور اگر تمہاری بیوی ایسی ہے کہ ابھی تک آپ نے اس سے اس کے ساتھ ہمبستری نہیں کی دی اور پھر طلاق دے دی, تو اگر اس کی بیٹی ہے کسی اور شوہر سے تو وہ جائز ہے, اس سے نکاح کر سکتے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور اگر وہ تمہاری ایسی جو ہے نا بیوی کی بیٹی ہے کہ جس کے ساتھ تم نے ہمبستری نہیں کی ہے تو ان کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وحلائل ابنائکم, اور اسی طریقے سے بہو کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے. الذین من اصلابکم, یعنی اس بیٹے کی بیوی جو سلبی بیٹا ہو, جو کیا ہو سلبی بیٹا ہو, تو منہ بولا بیٹا اس سے کیا ہو گیا, اعتراض ہو گیا متبنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متمنا کی بیوی کے ساتھ کیا کیا تھا, نکاح کیا تھا, کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر متمنا کی بیوی کے ساتھ نکاح کو لوگ ناجائز سمجھتے تھے, تو اس غلط رسم کے ازالی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متمنا زید کی بیوی کے ساتھ کیا کیا تھا, نکاح کیا تھا, تو اسے اعتراض ہو گیا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو, سمجھے نا, یعنی ان تمام خواتین کا نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جن میں سے ایک کو اگر مرد فرض کیا جائے اور دوسرے کو خاتون, اور ان کا آپس میں پھر نکاح ناجائز ہو تو ایسی تمام خواتین کا نکاح میں جمع کرنا جائز ہے. مثال کے طور پر پوپی اور بتیجی. تو اب ظاہر ہے اگر بتیجی جو ہے نا وہ کیا ہو, وہ لڑکا ہو, یا پوپی جو ہے نا وہ کیا ہو مرد ہو, بتیجی کیا ہو لڑکی ہو, نکاح جائز ہے. تو اسی طریقے سے ان دونوں کا جمع بھی جائز نہیں نکاح کے اندر. الا ما قد سلف, ہاں جو زمانے جاہلیت کے اندر ہو چکا سو ہو چکا, اس پر مؤاخذہ نہیں. ان اللہ کان غفور رحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم, اور اس طریقے سے حرام ہے تمہارے لیے وہ خواتین جو کسی کی نکاح میں ہو. محصنات نکاح میں ہو. الا ما ملکت ایمانکم, مگر جو آپ کے غلام باندیاں ہیں, جو آپ کی کیا ہے باندیا ہے. تو باندی سے مراد یہ ہے کہ ضروری کہ آپ کے باندی ہو, کیونکہ اپنی باندی کے ساتھ تو نکاح کی کیا نہیں ہے ضرورت نہیں ہے. تو یہاں سے اب کیا نہیں ہے نکاح مراد نہیں ہے. اور اگر اپنی باندی ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں, بغیر باندی نکاح کی کیا جائز. لیکن یہاں جو الا ما ملکت ایمانکم کا ذکر آیا ہے تو یہاں اس سے مراد کیا ہے, نکاح مراد ہے ان باندیوں کے ساتھ جن کے پاس شوہر ہو لیکن کہاں ہو, دارالحرب کے اندر, وہ مراد ہے, وہ مراد ہے. سمجھے نا, کبھی ہے کہ مسلمانوں نے حملہ کیا اور دارالحرب سے دارالحرب کو انہوں نے کیا کر لیا, فتح کر لیا, وہاں سے عورتوں کو لے کر آئے, بچوں کو لے کر آئے. تو اب ظاہر ہے وہ کیا بنیں گے, غلام بنیں گے, باندیا بنیں گے. اب وہ باندی ہے, اب دارالحرب کے اندر اس کے پاس شوہر ہے, شوہر زندہ ہے, اور اس کی بیوی کیا ہو گئی, دارالحرب سے گرفتار کر کے دارالاسلام لائی گئی ہے. تو اب اس باندی کے ساتھ جس کا شوہر ہے دارالحرب کے اندر آپ کا نکاح جائز ہے, لیکن ایک حیض گزرنے کا انتظار کرنا پڑے گا. جب ایک ماہواری آ جائے گزر جائے تو اس کے بعد پھر آپ نکاح کر سکتے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ اوتاس کے اندر ایسی خواتین جو ہے نا وہ آئی تھی اور ان کے شوہر دارالحرب کے اندر موجود تھے, تو ہم ان کے ساتھ نکاح کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے تھے, تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی اور نکاح کرنے کی اجازت مل گئی کہ وہ خواتین جو گرفتار ہو کر آئی ہے اور وہ باندیاں بن چکی ہے دارالحرب کے اندر, ان کے پاس شوہر ہے, ان کے شوہر موجود ہے, تو وہ نکاح ختم ہو گیا. اب آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو, تین ماہواری گزرنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, صرف ایک ماہواری آ جائے اس کے بعد نکاح کرو. کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ, یہ جو محرمات بیان کیے گئے ہیں, محرمات نسبیہ, محرمات مساہرت مرضعات, محرمات مساہرت اور محرمات نکاح, ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں جو محرمات آپ کے سامنے بیان کی گئی, ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہے حلال ہے, آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. لیکن نکاح کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا, مہر ادا کرنا ہوگا. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ, ان کے علاوہ جو خواتین ہیں آپ نکاح کر سکتے ہو لیکن مہر دینا پڑے گا, اور اسی طریقے سے بیوی بنانے کے نیت سے نکاح کرنا ہوگا. محسنینا یعنی آپ نے اس کو کیا کرنا ہوگا, بیوی بنانا ہوگا, بیوی بنانے کی نیت سے جو ہے نکاح کرنا ہوگا. غیر مسافحینا, اور مستی نکالنے کے لیے نکاح نہیں کرنا ہوگا. وقتی نکاح متا وہ بھی حرام ہو گیا, سمجھے نا. اور اس طریقے سے ظاہری طور پر جو کل عام جو دوستیاں لگائی جاتی ہیں اور کل عام دوستی کے نتیجے کے اندر جو منہ کالا کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہو گیا, وہ بھی نکل گیا. اور آگے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ. نکاح کے بعد اگر آپ نے ہم بستری کی ہے اور مہر مقرر ہے تو پھر کل مہر دینا پڑے گا فریضتاً، یہ لازم ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَادَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. مہر مقرر کرنے کے بعد اگر آپس کے رضامندی سے بیوی کچھ مہر معاف کرنا چاہتی ہے یا کل مہر معاف کرنا چاہتی ہے یا کچھ حصہ چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ مالکہ ہے، کر سکتی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا حکمت والا ہے. ومن لم يستطع منكم طولا اینکہ المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم. اگر تم طاقت نہیں رکھتے ہو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے، آزاد مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے اگر تم طاقت نہیں رکھتے ہو، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو تمہارے آپس کے جو لنڈیاں ہیں باندیاں ہیں ان میں مسلمان باندی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہو. تو یہاں آپس کی لنڈیاں مراد ہے، اپنی باندی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی باندی کے ساتھ نکاح کی تو ضرورت نہیں ہے. لہذا آپس کے جو لنڈیاں ہیں باندیاں ہیں تو ان کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہو. یہ اس وقت کہ جب آپ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، وہاں خرچہ زیادہ ہوتا ہے، مہر بھی زیادہ ہوتا ہے، خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، یہاں وہ بوجھ کم ہوتا ہے، تو اس لیے کر سکتے ہو، کرنا چاہیے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے دینداری کو اور تمہارے اسلام کو. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، تم میں سے بعض بعض کے ساتھ ہے. یعنی یہ بات دل میں نہ لائے کہ یہ باندی ہے اور باندی کے ساتھ کون نکاح کرے گا، نہیں، تم میں سے بعض بعض سے ہو. کیا مطلب؟ یعنی تم سب کے سب کیا ہو؟ انسان ہو، آدم علیہ السلام کے اولاد ہو. کیوں نفرت کرتے ہو باندی کے ساتھ، باندی سے؟ غریب سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ باندی سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ سب ایک ہی باپ کے اولاد ہو، بعض بعض سے ہو. فنکحوہن بإذن أهلهن، لیکن یاد رکھے کسی باندی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو اس کے سید کی اجازت سے، سید کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے ہو، اس کے جو مالک ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ بھی یاد رکھے کہ جب آپ باندی کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو اس کا مہر بھی اس کو ادا کرنا ہوگا مناسب طریقے سے. مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، اور اسی طریقے سے آپ نکاح کرتے ہو تو کسی بھی خاتون کے ساتھ نکاح کرتے ہو، باندی ہو آزاد ہو، مُحْصَنَاتٍ قید میں لانے کی نیت سے، نکاح کے قید میں لانے کی نیت سے، بیوی بنانے کی نیت سے آپ نکاح کرے. غیر مصافحات، مستی نکالنے کے لیے آپ نکاح نہ کرے. ولا یعنی علانیتن بدکاری کے لیے جو ہے نا آپ تعلق قائم نہ کرے. ولا متخذات اخدان، اور اس طریقے سے خفیہ تعلقات جو ہے نا آپ خواتین کے ساتھ نہ رکھے اور اس کے آڑ کے اندر اپنی خواہشات پورا نہ کرے. یہ زنا ہے اور یہ ناجائز ہے اور اسی طریقے سے بددیانتی اور خیانت ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، جب بیوی آپ کے قیدی نکاح میں آ گئی، آپ کی بیوی ہو گئی خاتون، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اب اگر وہ کسی فاحشہ کا ارتکاب کرتی ہے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ، چونکہ ذکر باندی کا ہے تو اب اس کے لیے سزا جو ہے وہ آزاد عورت کے سزا کا آدھا ہے. یعنی آزاد عورت اگر وہ کیا کرے، زنا کرے، شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو کتنے کوڑے مارے جائیں گے، کتنے کوڑے مارے جائیں گے، ہاں 100 کوڑے مارے جائیں گے، سمجھے نا. اب باندی کا جو، باندی کے جو سزا ہے وہ آزاد عورت کے آدھا ہے، تو رجم کے اندر تو آدھا کیا نہیں جا سکتا، لہذا رجم نہیں کیا جائے گا باندی کو. اگر جو وہ شادی شدہ ہے لیکن اگر زنا کر لیے تو رجم نہیں کیا جائے گا, کوڑے مارے جائیں گے. اور کتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ 50 کوڑے مارے جائیں گے. فَإِذَا أُحْسِنَّ, جب آپ نے نکاح کر لیے باندھی کے ساتھ, فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, اس کے بعد اگر وہ زنا کے ارتکاب کرتی ہے, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ, تو حد زنا ان کا آدھا ہے, جو آزاد عورتوں کے لیے جو حد ہے اس حد کا آدھا ہے ان کا حد زنا. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ, لنڈی کے ساتھ نکاح کرنا, اور اسی طریقے سے لنڈی کے ساتھ نکاح کرنا, باندی کے ساتھ نکاح کرنا, یہ اس کے لیے حکم ہے کہ جس کو اندیشہ ہو زنا کے اندر مبتلا ہونے کا شادی کیے بغیر. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر آپ صبر کرے زیادہ بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے مصلحت کے احکام کو بیان کرے جو ابھی تک بیان ہو کر آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کے مصلحت کے احکام کو کیا کرے, بیان کرے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ آیات قصص میں بھی آپ کو لوگوں کے احوال بتائے. وَيَهْدِيَكُمْ, اور اس طریقے سے آپ کی رہنمائی کرے, سنن الذی من قبلکم, ان لوگوں کے احوال کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے. اور اس سے غرض اور مقصد کیا ہے؟ جو احکام آپ کے لیے بہتر ہے ان احکام کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. اللہ چاہتے ہیں آپ کے لیے جو احکام بہتر ہے وہ احکام آپ کے لیے بیان کیے جائے, اور اس طریقے سے گزشتہ لوگوں کے قصص اور واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے جائے. کس لیے؟ تاکہ آپ خوبصورت انسان بن جائے, آپ کا عقیدہ خوبصورت بن جائے, آپ کا عمل خوبصورت بن جائے, آپ کے اخلاق خوبصورت بن جائے, اور ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آ جائے جہاں آپ کے ذات سے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو رہنے والے ہیں, اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, ان کو سکون ہو, ان کو خوشی ملے آپ کے بیچ میں ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہ احکام بیان کرتے رہتے ہیں. وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ, تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر رجوع بالرحمت فرمائے. واللہ علیم الحکیم, اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والے حکمت والے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما, اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر رجوع بالرحمت فرمائے. سمجھے نا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ یعنی ان احکام کے بیان کرنے سے مقصد کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ زندگی آئے جو اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والی ہو. اللہ یہ چاہتے ہیں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کے غلام ہیں. اَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, کہ تم پھر جاؤ حق سے بہت زیادہ دور جا کر. جو خواہشات کے غلام ہیں وہ آپ کو اندھیروں میں لے جانا چاہتے ہیں اور حق سے بہت زیادہ دور کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حق کے قریب لانا چاہتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ کو وہ زندگی دینا چاہتے ہیں جو زندگی اللہ کے رحمتوں کو دعوت دیتی ہے. تو اب دونوں کے ارادے میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستوں کو اختیار کرے, اللہ تبارک و تعالی کے بیان کردہ احکامات کو, اور اس طریقے سے انتظامی امور جو اب تک ہم پڑھ کر آئے ہیں, کچھ آگے بھی ہے, اس پر کیا کرے؟ عمل کرے, تاکہ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہو جائے. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آسانی کا برتاؤ ہو، اس لیے آپ کی کمزوری بھی اللہ کے سامنے ہے اور آپ کی مصلحت بھی اللہ کے سامنے ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے مصلحت کے لیے احکام بیان کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے احکام بیان کرتے ہیں کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو اپنا سکتے ہو۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو انسان کا خالق انسان کے کمزوری کو جانتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے انسان کو کسی ایسے فعل کا مکلف نہیں بنایا جس کا ادا کرنے انسان کے بس میں تو ہو لیکن تکلیف کے ساتھ اس فعل کو کیا کرے گا، ادا کرے گا۔ اس لیے اگر ایک آدمی مشقت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ مشقت نہ اٹھائے، بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر بیٹھنے میں زیادہ تکلیف ہے تو آپ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے ہو، تکلیف ہے تو تکلیف کے ساتھ کرو گے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اشارے سے رکوع سجدہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہ 11 حکم ہے رعیت سے متعلق۔ ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک ہی معاشرے کے رہنے والے ہو لہذا آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کر کے استعمال نہ کرے، سمجھے نا؟ یہ ایک ہی حکم اگر ہماری زندگی کے اندر زندہ ہو گیا تو ہماری ذات سے سارے معاشرے کو سکون ملے گا، پھر آپ کو دودھ خالص ملے گا، بازار کے اندر جو چیزیں بک رہی ہے جس کے اندر ملاوٹیں ہیں اور انسانی جان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، ساری چیزیں آپ کو خالص ملے گی، اور کہیں پر بھی آپ کو دھوکہ کا اندیشہ نہیں ہوگا، بے دلک جا کر جس سے لینا ہے لو، ایک ہی ریٹ ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا۔ آج اگر آپ کو 200 روپے کی چیز لینی ہے تو اس میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، اس لیے کہ بازار کے اندر سارے ڈاکو بیٹھے ہیں اور فراڈیا بیٹھے ہیں اور درندے بیٹھے ہیں، اور وہ 200 کی چیز جو ہے نا 2000 میں بکواتے ہیں اور اسی کو اپنا کمال بتاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کمال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے حاصل کر کے مت کھایا کرے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تجارت ہو اور آپس کی رضامندی سے ہو، لین دین ایجاب قبول، اور اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں فراڈ نہ ہو، تو اس سے مال حاصل کرے اور گھر لا کر خود کھایا کرے، اپنے بچوں کو کھلایا کرے، یہ جائز ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرے۔ کیا مطلب؟ مسلمان کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، وہ کون ہے؟ آپ کا بھائی ہے، لہذا کسی کا ناحق خون نہ بہائے، اور اسی طریقے سے اسقاط حمل نہ کرے، اور اسی طریقے سے خلاف شرع یہ جو منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہے اس سے اجتناب پریز۔ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، تخفیف اخروی، جو ایسا کرے گا عدوانا حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم ان قریب اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، تمہارا پکڑنا جہنم کے آگ میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔ ان تجتنبو، تم کمزور ہو ایسا نہیں کر سکتے ہو، اگر ایسا کر سکتے ہوتے تو 40 سال ہو جاتے ہیں، دشمن قلعے میں بیٹھا ہے اور یہ 40 سال سے بندوق لے کے اپنے گھر میں بیٹھا اس کو مارنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، انسان بے بس ہے، کمزور ہے، عاجز ہے۔ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے پوری حکومت آئی تھی، ناکام ہو کر چلی گئی، کمزور ہے، بے بس ہے، نہیں کر سکتے. لیکن اگر تم جرم کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑ ڈالو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات کو پامال کرو گے، تمہیں پکڑنا جہنم کے اندر ڈالنا کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کا اعلان ہے، کوئی مشکل نہیں. اپنے احکامات کو نافذ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس لیے کہا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر آپ محنت کرو گے اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے تو چھوٹے گناہوں کے لیے بڑے گناہوں سے حفاظت کفارہ بن جائے گا. اس سے کیا بن جائے گا؟ کفارہ بن جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس حفاظت کے عمل سے، جو بڑے گناہوں سے آپ اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہو، اس حفاظت کے عمل سے اللہ پاک آپ کے صغائر کو معاف فرمائیں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر یہ بشارت ہے، اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے گناہوں سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹھا دیں گے تمہارے صغائر کو، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم آپ کو داخل کریں گے وہاں جو عزت کی جگہ ہے، جنت، جنت میں داخل کریں. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور اس درجے کی تمنا نہ کرو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض پر کیا دیتے ہیں؟ فضیلت دیتے ہیں. کسی کا رنگ گورا ہے، آپ کا رنگ گورا نہیں ہے، تو گورے رنگ کا تمنا نہ کریں. کسی کا قد لمبا ہے، آپ کا قد چھوٹا ہے، تو اس کی تمنا نہ کرے، اس کی تمنا نہ کرے. اور آیت کے شان نزول کی ایک وجہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم نے پوچھا کہ حضرت، عورتوں کو میراث میں مردوں کا آدھا ملتا ہے، عورتوں کو میراث میں مردوں کا کیا ملتا ہے؟ آدھا ملتا ہے، اور جہاد کے اندر شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا جاتا. تو عورتیں جہاد کے اندر بھی شریک نہیں ہوتی ہیں، جہاد سے مراد یہاں قتال ہے، قتال کے اندر بھی شریک نہیں ہوتی، اور میراث کے اندر جو ہے نا حکم حصہ آدھا ہے. تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، آپ تمنا نہ کرے اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ نے مرد کا حصہ ڈبل رکھا ہے خاتون کے حصے کے مقابلے میں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا آپ یہ تمنا نہ کرے کہ ہمیں بھی یہاں مردوں کے مساوی حقوق چاہیے، میراث کے اندر بھی حصہ کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے. تو آپ اس جو ہے نا اس کی تمنا نہ کریں. للرجال نصیب من ما اکتسبوا وللنساء نصیب من ما اکتسبن، ہاں، اعمال کا اجر ثواب جس کی ضرورت ہے آپ کو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اجر ثواب مرد عورت دونوں کا برابر رکھا ہے. عورت نماز پڑھتی ہے اخلاص کے ساتھ، خان کے گھر میں پڑھتی ہے، اور مرد مشقت اٹھا کر مسجد میں آتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. تو جتنا ثواب مرد کو مسجد میں نماز پڑھنے سے ملے گا، اتنا ثواب عورت کو گھر میں نماز پڑھنے سے ملے گا. تلاوت مرد کرتا ہے، عورت کرتی ہے، جتنا ثواب مرد کو ملتا ہے عورت کو بھی ملتا ہے. یعنی اعمال صالحہ، اور اسی طریقے سے ادائیگی فرائض کے اوپر جتنا ثواب مرد کو ملتا ہے اتنا ثواب عورت کو ملتا ہے. ثواب میں اللہ نے فرق کو نہیں رکھا. باقی یہ ہے کہ اگر میراث میں حصہ مرد کا زیادہ ہے عورت کا کم ہے، تو اس میں حکمت ہے. مرد کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں، عورتوں کے خرچے کم ہوتے ہیں. ذمہ داریاں ساری جو ہے نا مردوں کے ذمہ اللہ پاک نے لگا رکھی ہیں، سارے خرچے اللہ نے مرد کے گلے میں ڈال دیے ہیں. عورت تو جنتی پرندہ ہے، تو اس لیے اللہ پاک نے اس کا حصہ بھی کیا رکھا ہے؟ کم رکھا ہے. حکمت ہے اس میں، ثواب میں برابر ہے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی سے اس کے رحمت مانگے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر اور علم رکھتا ہے. وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث کو جو ہے نا پیدا کیا ہے. مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں یا عزیز و اقارب چھوڑ دیتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے ہم نے وارث کو پیدا کیا، وارث ہے. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کے معاہدے ہیں تو دیا کرے ان کو ان کا حصہ. یعنی جس طرح جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دیا، اور پھر ان کے درمیان معاہدے ہو گئے، اور میراث کے اندر بھی وہ ان کو حصہ ملتا تھا. لیکن بعد میں جب آیت میراث نازل ہو گئی تو جن کے ساتھ معاہدے تھے ان کے حصے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. لیکن حکم تعاون کا بھی باقی ہے. جن کے ساتھ آپ معاہدے ہیں، میراث کے اندر اب ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بطور ہدایا اور بطور تحفہ، بطور تعاون اب بھی جو ہے نا آپ ان کو دے سکتے ہیں اور دیا کرے. فآتوہم نصیبہم، ان کو جو ہے ان کا حصہ دیا کرے جن کے ساتھ معاہدہ ہے. یہ آیت میراث نازل ہونے سے پہلے کے بعد ہے. ان اللہ کانا علی کل شیء شہید، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، لیکن گھر کے نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے سارے اختیارات کس کو دے دیے؟ مرد کو دے دیے. مرد گھر کا حکمران ہے، گھر کے اندر حکم اسی کا چلے گا، سمجھے نا؟ گھر کا بادشاہ جو ہے مرد ہے، تاکہ گھر کا نظام جو ہے نا وہ خوش اسلوبی کے ساتھ چلتا رہے، اور وہ وہاں پر جو ہے نا نزاع کے شکل صورت پیدا نہ ہو، اور وہاں ایرو جو ہے نا جھگڑے نہ ہو، اس لیے کہ جہاں جھگڑے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے گالم گلوج ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے نا بدامنی ہوتی ہے، تو ایسے ماحول میں آپ کے بچے جب تربیت پائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ کیا ہوں گے؟ دہشت گرد ہوں گے، وہ اخلاق سے محروم ہوں گے. اس لیے وہاں محبتیں رہے، وہاں سکون رہے، وہاں خوشیاں رہے. اختیارات کس کو دے دیے؟ مرد کو دے دیے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو فضیلت دی ہے کس کے اوپر؟ عورت کے اوپر. وہ بما انفقو، تو اس وجہ سے اختیارات مرد کو دے دیے. وہ بما انفقو من اموالہم، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر مال خرچ کرنے والا مرد ہوتا ہے، مال خرچ کرنے والا مرد ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جو مال خرچ کرنے والا ہے تو اختیارات بھی اس کے پاس ہونی چاہیے. اور عورت گھر کا قیمتی جو ہے نا وہ جائیداد ہے، قیمتی خزانہ ہے، تو خزانہ جتنا پردے میں رہے تو اچھا ہے، کیونکہ خزانے کی طرف ہر ایک کی نظر اٹھتی ہے، ہر ایک کا ہاتھ بڑھتا ہے، اور ہر ایک جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے. اس لیے عورت کو اسلام نے چار دیواری کے اندر رکھا ہے کہ خزانہ ہے، بہت قیمتی خزانہ ہے، اس لیے وہ چار دیواری کے اندر محفوظ رہے. اور گھر کے شوہر کی ذمہ لگا دیا، دن بھر ذلیل ہونا کس کی ذمہ لگا دیا؟ شوہر کی ذمہ لگا دیا. جاؤ بازار میں جہاں سے بھی ہو لیکن کما کے لاؤ، بیوی کو کھلاؤ، اس کو خوش رکھو. تو ظاہر ہے جب ساری محنت اللہ نے اس کی ذمہ لگائی ہے تو پھر تو گھر کے اندر اس کے بعد چلنی چاہیے، کہ بات بھی اس کی چلے، حکم بھی اس کا چلے. اچھا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا، سارے اختیارات مرد کے پاس ہے. ایک تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی ہے مرد کو، اور دوسری بات شوہر کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے. فالصالحات قانتات حافظات، اب عورتوں کے اقسام بیان فرماتے ہیں. وہ عورتیں کہ جو نیک عورتیں ہو، قانتات تابیدار ہو، حافظات للغیب
شوہر کے عدم موجودگی میں وہ عبادت کرنے والی ہو, کس چیز کی؟ بما حافظ اللہ, وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی. اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کے ذمے خرچہ نان نفقہ لگایا ہے, اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چار دیواری کے اندر رہے. تو یہ جو چار دیواری میں رہنا ہے, اللہ پاک نے اس کی عبادت کا انتظام جو ہے نا کر لیا ہے, لہذا اسی نظام کے تحت وہ اپنی عزت کی کیا کرے, حفاظت کرے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, اور وہ خواتین جن کے بد دماغی کا جو ہے نا آپ کو کیا ہو, اندیشہ ہو کہ دماغ چھوٹا ہے اور چھڑچھڑاہٹ بہت زیادہ ہے, بات بات پر جو ہے لڑتی جھگڑتی ہے, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فائزوہن, پیار سے ان کو سمجھاؤ. اگر سمجھانے سے وہ نہیں سمجھتی, وہجروہن فی المضاجع, تو پھر اپنا بستر سبق سکھانے کے لیے الگ کرو, الگ کمرے میں چلے جاؤ. یا یہ ہے کہ آپ اپنے بیڈ سے اتر کر نیچے جو ہے نا زمین پر آ جائیں, اس کو نہ اتارے, خود نیچے آ جائے اور اپنے احتجاج جو ہے نا ریکارڈ کرائے. وضربوہن, اور اگر اس سے بھی وہ رائے راست پہ نہیں آتی ہے تو پھر آخری درجہ کیا ہے, اس کو مارو. لیکن مار میں بھی آپ نے وہ راستہ اختیار نہیں کرنا ہے کہ اس پر داغ دبا لگے یا ہڈی وغیرہ ٹوٹے, سمجھے نا, اس میں بھی باہوش و حواس ہو رہتے ہوئے آپ صرف جو ہے نا ادب سکھانے کے لیے مارے. وضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا, اگر وہ آپ کی اطاعت شروع کرے, فلا تبغوا عليهن سبيلا, تو آپ تلاش نہ کرے ان پر جو ہے نا الزام کا راستہ, الزام کے راہیں تلاش نہ کرے کہ آپ نے تو یوں کیا تھا, یوں کیا تھا, یوں کیا تھا, پھر وہ سبق جو ہے نا مرتے دم تک یاد رکھے, نہیں, بار بار ان کی غلطیاں ان کے سامنے دہرائے. اس سے مرد کو بھی گریز کرنی چاہیے اور خواتین کو بھی گریز کرنی چاہیے. اس لیے کہ سابقہ زندگی, سابقہ خطائیں اگر بار بار سامنے لائی جائے تو اسی سے گھر کا ماحول تباہ ہو جاتا ہے. لہذا کل کی غلطی آج کے دن میں نہ دہرائی جائے اور اس کو جو ہے نا فنا کیا جائے, تو اس طریقے سے سفر خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھے گا. ان اللہ کان علی کبیرہ, اللہ تبارک و تعالی علی شان ہے, بہت بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر آپ کو اندیشہ لاحق ہو, ڈر لاحق ہو, شقاق بینہما, آپس کی عزت کا, آپس کی عزت کا, اس لیے کہ میاں بیوی کے اندر کبھی کبھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اختلافات جو ہے نا وہ زد میں تبدیل ہو جاتے ہیں, زد اور عناد میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اب مجبوری ہے کہ ایک آدمی عورت کی طرف سے ہو اور ایک آدمی مرد کی طرف سے ہو, اور وہ دونوں بیٹھے تمام اختلافی صورتوں کو طے کرے اور اس طریقے سے دونوں میں کیا کرے, مصالحت کرائے. فباسو حکم من اہلہ, تو اب فاصلہ ختم کرنے کے, میاں بیوی کے درمیان فاصلہ پیدا ہو گیا, اب فاصلہ ختم کرنے کے لیے بھیجو ایک آدمی عورت مرد کی طرف سے, مرد کے خاندان سے. وہ حکم من اہلہ, اور ایک آدمی جو ہے نا وہ عورت کے خاندان سے بالکل قریبی ہو, مرد کے خاندان کے بھی قریبی آدمی ہو, جس کے دل میں خیر خواہی ہے مرد کے لیے بھی اور اس طریقے سے اس کی بیوی کے لیے, اور بیوی کے خاندان سے بھی قریبی آدمی ہو جس کے دل میں بھی خیر خواہی ہو اپنے جو ہے نا بہن کے لیے بھی اور اپنے بہنوی کے لیے بھی, ایسے لوگوں کو بھیجے. ان یریدا اصلاحاً یوفق اللہ بینہما, اگر ان کی دل میں اخلاص ہے کس کے لیے, مصالحت کے لیے, اور یہ دل سے چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہو جائے گی, اللہ موفق ان کی محنت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے اندر موافقت کو پیدا کریں گے, اختلاف ختم ہو جائے گا, فاصلہ ختم ہو جائے گا. ان اللہ کانا علیمن خبیرا, اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا باخبر ہے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے, کہ ایسی صورت کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جو مصالحت نہیں چاہتے ہیں اور وہ جوڑ کے بجائے مزید توڑ کو پیدا کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب حقوق زوجین کے بعد حقوق اللہ اور حقوق البیان کا عباد کا بیان شروع ہوتا ہے. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى, اور اس طریقے سے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينِ, اور مساکین کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, وہ پڑوسی جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ, اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو یا وہ پڑوسی جو آپ کے دور کا رشتہ دار ہو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْ, اور اسی طریقے سے دوست, ہم نشین, ہم مجلس جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتا ہو. وَابْنِ السَّبِيلِ, مسافر, ان سب کے ساتھ احسان کرو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور جو آپ کے غلام ہے ان کے ساتھ احسان کرو. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا, اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو فخر کرنے والے متکبر ہوتے ہیں. متکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہوتا ہے. اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں کے دل میں بھی اس کے لیے نفرت کو پیدا کرتے ہیں. متکبر سے آدمی نفرت کرتا ہے. جس طریقے سے وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے, لوگ بھی اس کو حقیر سمجھتے ہیں. چھوٹا سمجھتا ہے لوگوں کو, تو لوگوں کو بھی اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. پہاڑ کی چوٹی پہ اگر ایک آدمی کھڑا ہو, نیچے میدان کے اندر لوگ ہو, تو وہ لوگ اس کو کیا نظر آئیں گے؟ چھوٹے نظر آئیں گے نا. تو جس طریقے سے اس کو لوگ چھوٹے نظر آئیں گے, لوگوں کو بھی وہ چھوٹا نظر آئے گا. اَيَ الْمُكِبِّينَ الْمُخِبِّينَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُجِبِّينَ كَمَا كُنْتُمْ كَذَا كُنَّا كَمَا نَحْنُ تَكُونُونَ. ایوب خان کی قبر کے اوپر یہ شعر کس زمانے میں لکھا ہوا تھا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں. تکبر و غرور کے ساتھ چلنے والے مغرور, جس طریقے سے آج تکبر و غرور کے ساتھ چلتے ہو, انسان کو خاطر میں نہیں لاتے ہو, کس زمانے کے اندر ہم بھی اسی طریقے سے تکبر و غرور کے ساتھ چلا کرتے تھے. شان عروج شعر کا یہ ہے کہ بنو عباس کا ایک خلیفہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور شاہی جو ہے نا پروٹوکول کے ساتھ جا رہا تھا, تو قبرستان سے جب گزر رہا تھا اس کے گھوڑے نے اپنا منہ ایک قبر سے لگایا, نتنوں سے ہوا نکلی اور اسی ہوا کے ساتھ ذرات اڑے اور وہاں سے جو ہے نا یہ شعر نے سنائی دی. وہ قبر بھی کسی خلیفے کا قبر تھا, تو کہنے لگا کہ اے تکبر و غرور کے ساتھ چلنے والے مغرور, جس طریقے سے آج تکبر و غرور کے ساتھ شاہی سواری پر بیٹھ کر چلتے رہتے ہو, انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے ہو, تو کسی زمانے ہمارے بھی یہ حال تھا, میں بھی خلیفہ تھا, اور جو حال آج میرا ہے آنے والے کل یہی حال تمہارا ہوگا. جہاں میں پڑا ہوں کوئی پرسان حال نہیں, ساری تکلیفیں میرے ساتھ لگی ہیں, خوشی اور راحت کے نام و نشان نہیں ہے, جس کی ساری زندگی ظلم میں اور تکبر و غرور میں گزری, تو آنے والے کل یہی حال تمہارا ہوگا. اس لیے بیدار ہو جاؤ, یہاں کے لیے کچھ کما کے لاؤ, اور یہ تکبر و غرور کی چادریں اتارو, عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرو جو آپ کے کام آنے والی چیز ہے. تکبر و غرور تو آپ کو ہلاک کر دے گی, تباہ کر دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, جو لوگ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, اب یہ بخل کے جو قسمیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں. جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, یہ بخل علمی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو علم دیا ہے, جو اللہ نے اپنے فضل سے جو علم دیا ہے, اس علم کو اس نے چھپا کے رکھا ہے, بیان نہیں کرتا, تو اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ ایسے وائز کو تو قطعاً نہیں بلانا چاہیے جو آپ سے پیسے لے واز کی, یہ تو سب سے بڑا بخیل ہے, نصیحت کرے تو پیسے چاہیے, پیسہ دو تب نصیحت کروں گا, ورنہ نصیحت نہیں کروں. اور ایسے وائزوں کے نصیحتوں سے معاشرے کے اندر رائی کے دانے کے برابر تبدیلی نہیں آتی. وہ ان پڑھ جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے اور اس نے صرف ایک سے روزہ لگایا وہ ہوتا ہے, اور ٹوٹے پھوٹے جو ہے نا الفاظ ہوتے ہیں اور چند جو ہے نا نمبر اس نے یاد کیے ہوئے ہیں, وہ معاشرے کی طرف نکلتا ہے اخلاص کے ساتھ دعوت دیتا ہے, تو وہاں اس کی دعوت کی وجہ تبدیلی تو نظر آتی ہے اور معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے. لیکن ان واعظوں کے واعظ سے اور نصیحت سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی جو پیسے لے کے جو ہے نا بیان کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی منع فرماتے ہیں کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل, جو لوگ بخل کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں, ویکتبون ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور اس علم کو چھپاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دیا ہے اپنے فضل سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب کو جہنم میں تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ, یہ بخیل کی دوسری قسم ہے. پہلی قسم تو وہ ہے کہ وہ مال خرچ نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں مال خرچ نہیں کرو. بخیل جو بھی آدمی مال خرچ کرتا ہے تو بخیل جو ہے نا وہ عادت سے مجبور ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کیوں فضول مال خرچ کرتے ہو, تمہارا دماغ خراب ہو گیا, بلا وجہ جو ہے نا بلا مطلب اس سے کسی نے مشورہ دینے کے لیے نہیں کہا ہوگا اور وہ خود جو ہے نا مشورہ دینے کے لیے ٹپک جائے گا بیچ کے اندر. کیوں خرچ کرتے ہو خیر کے کاموں میں, مال اپنے بچوں کی فکر کرو, آپ کے ساتھ آپ کے پاس اتنا مال نہیں جتنا میرے پاس ہے, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا عقل سے کام لے اس طریقے سے. اور دوسرا جو ہے نا بخیل کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو مال خرچ کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے, یہ بھی بخیل ہے. دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرنے والا بخیل ہے. سخی وہ ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے اور ایسا خرچ کرتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہونے دیتا, وہ سخی. تو مال میں نے کہا دو قسم کے مال ہیں, ایک مال وہ ہے کہ جس کو ظاہر کرنا چاہیے خرچ کرتے وقت, دوسرا مال وہ ہے کہ خفیہ دینا چاہیے. تو فرائض زکات ہے عشر ہے تو وہ آپ اس کا اظہار کرے اور علانیہ اس کو دے, اور اسی طریقے سے صدقات ہے نفلی صدقات ہے چھپ کر دیا کرے کسی کو پتہ نہ ہونے دے. تو دوسری قسم والذین ينفقون اموالهم, جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر, نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے اوپر ایمان ہے. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا, شیطان جس کا دوست بن جائے بہت برا دوست ہے. وہ تو آدمی کے صدقات کو بھی کیا کرتا ہے, تباہ کر دیتا ہے, اعمال کو بھی تباہ کر دیتا ہے, ہر جگہ جو ہے نا وہ ریاکاری پیدا کرتا ہے. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر, کیا نقصان تھا ان کا اگر یہ ایمان لاتے اللہ کے اوپر آخرت کے اوپر. وانفقوا ما مما رزقهم اللہ, اور خرچ کرتے اس مال میں سے بعض جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیا ہے. وکان اللہ بہ علیما, اللہ تبارک و تعالی خوب جو ہے نا علم رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ مال میں نے دیا ہے کتنا خرچ کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے ہیں, کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, آپ نے نیکی کی ہے اور وہ نیکی رائی کے دانے کے برابر ہے, یضاعفها, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکی کو بڑھائیں گے. وہ اخلاص کو دیکھتے ہیں مقدار کو نہیں دیکھتے ہیں, آپ نے اپنی طاقت کے مطابق چھوٹی رقم خرچ کر ڈالی تو اخلاص کو دیکھتے ہیں, بڑھانے والا تو وہ ہے. وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اللہ کے ہاں اجر کے کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس معمولی نیکی کو بڑا بڑا کر اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے قیامت کے دن. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. فکیفہ کیا حال ہوگا اس وقت؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم لے کر آئیں گے ہر امت سے اس امت کے احوال بیان کرنے والا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور پھر ہم آپ کو لے کر آئیں گے ان احوال بیان کرنے والوں پر احوال بیان کرنے والا، کہ انہوں نے بالکل صحیح احوال بیان کیے. تو اس وقت کیا ہوگا، کیا حال ہوگا؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن چاہیں گے، تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کرا، صحیح اختیار کیا، رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا بهم الارض، کاش آج زمین ان کے اوپر برابر کر دی جائے، مٹ جائے، نام و نشان مٹ جائے ہمارا، یا یہ ہے کہ ماضی کے اندر ہم پر زمین برابر کر دی جاتی، ہمارا نام و نشان مٹ جاتا، ہم ان گناہوں میں مبتلا نہ ہوتے، آج رسوائی نہ دیکھتے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اللہ تبارک و تعالی سے اپنی ایک بات بھی نہیں چھپا سکیں گے، جو کیا ہوگا بتائیں گے، جو کیا ہوگا وہ بتائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز عبادات کے اندر سب سے اہم عبادت ہے، اور سب سے پہلا سوال قبر کے اندر نماز کے بارے میں ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نماز کے آداب بیان کرتے ہیں، نشے کی حالت میں آپ مسجد نہ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اس طریقے سے ناپاکی کی حالت میں آپ مسجد نہ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، باہوش و حواس ہو تب جا کر نماز پڑھے، اور اچھے طریقے سے جسم کو پاک کرے، کپڑے کو پاک کرے، اور پھر جا کے نماز پڑھے، اس نماز سے پھر آپ کے اندر انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، فوات کی محبت پیدا ہوگی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، اور جس طریقے سے آپ اپنے جسم کو، کپڑے کو ظاہری گندگیوں سے پاک کرتے ہو، اسی طریقے سے اپنے دل کو بھی روحانی گندگیوں سے پاک کرو، پھر نماز پڑھو، اور پھر جب نماز پڑھو گے تو پھر دیکھو نماز کی حلاوت، لذت اور نماز کی طاقت، انقلاب آتا یا نہیں آتا، تبدیلی آتی یا نہیں آتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر دیکھو یہ آیت جو ہے نا آپ کے سامنے کل کر سامنے آتی یا نہیں آتی، پھر تبدیلی دیکھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا، مسجدوں میں نہ جانا، مواضع صلاۃ میں نہ جانا، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ آپ نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک جو ہے نا نشہ اتر نہ جائے، آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ نشے کی حالت میں تو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ولا جنوبن، اور اس طریقے سے جنابت کی حالت میں بھی مسجد نہ جانا، الا عابر سبیل، ہاں گزرنے کی نیت سے جا سکتے ہو. مثال کے طور پر آپ جماعت میں ٹھہرے ہو، جماعت کے کمرے میں ٹھہرے ہو، جنابت جو ہے نا وہ لاحق ہو گئی ہے، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، تیمم کر کے آپ نکل جائیں، کیونکہ آپ نے باتھ روم جانا ہے، غسل خانہ جانا ہے، جسم کو پاک کرنے کے لیے اب مجبوری ہے، تو تیمم کر کے آپ نکل جائیں، یہ مجبوری ہے. حتی تغتسلو، جب تک آپ غسل نہ کریں، جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ آئیں، اور اس طریقے سے اگر آپ نے شراب پی ہے، شراب کے نشے میں ہو، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب شراب کی حرمت ابھی تک نہیں آئی تھی، نفرت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو نازل فرمایا کہ نشے کی حالت میں مسجد نہ جائے، اور جب تک جو ہے نا غسل نہ کرے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت سے جو ہے نا لوٹ کر آئے، او لامستم النساء، یا بیوی سے آپ بستری کی ہے، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ملتا، پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر آسانی کا معاملہ فرمائے، پانی نہ ہو تو اللہ نے مٹی کو ہمارے لیے، مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی بنا دیا. اسی سے ہم اپنے جسم کو، یعنی جو چیز جسم کو پلید کرتی ہے، اسی سے آپ کا جسم کیا ہوگا، پاک ہو جائے گا. آپ تیمم کریں. فمسحوا بوجوہکم وایدیکم، تیمم کے اندر آپ ایک ضربہ لگائیں گے چہرے پہ مسح کریں، دوسرا ضربہ لگائیں گے ہاتھوں پہ مسح کریں، پھر حکم مسح نہیں. ان اللہ کان غفور رحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ، اب مسلمانوں کے تعدی کے بعد اب یہود کے ظلم اور زیادتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے نہیں دیکھا جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، یہود کے علماء، یشترون الضلالۃ اور انہوں نے لے لیے گمراہی کو، وہ یریدون ان تضلوا السبیل اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی صراط مستقیم سے ہٹائے، ان کی پوری کوشش ہے. گمراہی کے راستوں میں تنہا سفر نہیں کرتا، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں ان کو بھی وہاں سے اتارے اور اپنے راستوں پر ڈالے. یہود کے علماء یہ کرتے تھے. واللہ اعلم بعدائکم، اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو. یہ ایمان والوں کے لیے تسلی ہے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اے ایمان والو حمایتی، اور کافی ہے اللہ تمہارے لیے مددگار. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن موادیہ، یہ یہودیوں کی ایک اور بیماری کا تذکرہ ہے. ان یہودیوں میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ کلمات خداوندی کو ہٹاتے تھے ان کے جگہوں سے. کیا مطلب؟ ایک حکم ہے رجم کا، اس کو ہٹایا اور اس کی جگہ پر کیا رکھ دیا؟ گدھی کے اوپر سوار کرنا، چیرسیا کرنا، شہر کے اندر گھمانا، بس یہ سزا ہے. جو حکم تھا اس کو ہٹایا اور اپنی خواہشات وہاں پہ ڈال دی، اس کو جم وہ لکھ دیا. پیغمبر علیہ السلام کی صفات کہ آپ کا قد درمیانہ تھا، وہاں لمبا رکھ دیا کہ آپ کا قد لمبا تھا. آپ کے بال نیم گنگریالے تھے، وہاں فل گنگریالے جو ہے نا وہ ڈال دیا. جات تو اس طریقے سے وہ تحریف کرتے تھے. ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے تھے کہ ہم نے سنا، یعنی زبان سے کہتے تھے، وَعَصَيْنَا اور آہستہ اور دل سے کہتے کہ ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانتے ان کی بات کو. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور اس طریقے سے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ کہتے ہیں، آپ سنیں. غیر مسمعین یعنی بظاہر تو یہ دکھا رہے تھے کہ اللہ کرے کہ کوئی آدمی آپ کو نہ سنائے. بظاہر تو جملہ بہت اچھا ہے، لیکن ان کا مقصد اس جملے سے یہ نہیں تھا جو ظاہر کر رہے تھے، بلکہ بد دعا تھی کہ اللہ کرے کہ آپ کیا ہو جائے، بہرے ہو جائے، کسی کی بات آپ کو سنائی نہ دے. اس لفظ سے مقصد ان کا یہ تھا. ورائنا، اور اس طریقے سے رائنا کہتے تھے، لین بے السنتہم، اپنی زبانوں کو ٹھیڑا کرتے تھے اور کھینچتے تھے. اور رائنا سے کیا بناتے تھے؟ رائنا بناتے تھے ہمارے چرواہے، اور یا رائنا ان کے زبان کے اندر بے وقوف کو کہتے تھے. وطعنا فی الدین، اور اس طریقے سے ہم نے اطاعت کی ہے دین کے اندر. ولو انہم قالوا سمعنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ادب کی تلقین فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ جو کلمات وہ کہتے تھے اس کی جگہ پر کیا کہتے؟ سمعنا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا غیر مسمعین نہ لگاتے. واطعنا، اطعنا کہتے، وسما اور وسما کہتے، ونظرنا اور اس طریقے سے جو ہے نا رائنا کی جگہ پر کیا کہتے؟ ونظرنا کہتے. لکان خیر اللہم، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، واقوم اور زیادہ جو ہے نا درست بات تھی. ولیکن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، یہ انجام بیاد بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر جو ہے نا لعنت، اللہ نے ان کو ملعون قرار دے دیا ان کے کفر کی وجہ سے. لعنت نازل کی اللہ نے ان کے اوپر، پٹکار نازل کی اللہ نے ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے. فلا يؤمنون الا قليلا، بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے اہلی کتاب کے علماء، اے وہ لوگوں جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے، ایمان لاؤ. بما نزلنا، اس کتاب کے اوپر جو ہم نے نازل کی ہے قرآن. مصدقا لما معاکم, جو کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے, من قبل, جو اس سے پہلے نازل کی گئی, من قبل ان نتمسا, اس سے پہلے پہلے ایمان لے کر آؤ کہ ہم مٹائے وجوہن, تمہارے چہروں کو برابر کر دے, ناک کان یہ سب ادا کیا ہو جائے, مٹ جائے اور پلین ہو جائے تمہارا چہرہ, فرش بن جائے. اس عذاب سے پہلے پہلے آپ کیا کریں, قرآن مجید کے اوپر ایمان لے کر آئے, اللہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے. فنردھا علی ادبارہا, اور پھر جو ہے نا ہم اپنے چہرے کو پھیر دے کس کی طرف, گردن کی طرف, پیچھے رہ پیچھے چلے جائے اور مسخ ہو جائے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, اور یا یہ ہے کہ ہم تم کو ملعون قرار دے, تم پر لعنت قہر غضب اور پلکار نازل کر دے, جس طریقے سے ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں کے اوپر ہم نے اپنے قہر غضب اور پٹکار کو نازل کیا تھا. وکان امر اللہ مفعولا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو کر رہے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ اس گناہ کی وجہ سے اور اس خطا کی وجہ سے اس عذاب کے مستحق ہو گئے ہو, سزا کے مستحق ہو گئے ہو, آگے اللہ کی مرضی ہے جب نازل کرے اس فیصلے کو, اس عذاب کو. ان اللہ لا یغفر ایشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, انجام شرک, اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا, شرک کے علاوہ باقی چھوٹے بڑے جس گناہ کو معاف کرنا چاہیں گے معاف کریں گے. تب یہ ہے کہ اگر آدمی بڑا گناہ گار ہے لیکن اس کی خطا اللہ کو بہت زیادہ پسند آئی اور اسی خطا ایک نیکی بہت پسند آئی اور اسی نیکی پر اللہ راضی ہو جائے بندے سے, اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے, لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا جب تک جو ہے آدمی توبہ نہ کرے, اور شرک کے ساتھ اگر آدمی دنیا سے چلا گیا پھر اس کے لیے معافی نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا, اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے کیا کیا ہے, افترا کیا ہے بہت بڑے گناہ کا, بہت بڑی خطا کے ارتکاب کیا. آپ کی بیوی میں اگر کوئی آدمی آپ شرکت کا دعویٰ کرے تو آپ کو آگ لگے گی یا نہیں لگے گی, اس وقت آپ کے غصے کا کیا حال ہوگا. تو اپنی بیوی میں شرکت برداشت نہیں ہے, پیر کو اپنی گھڑی میں شرکت برداشت نہیں ہے, صدر وزیر اعظم کو اپنی نشست میں شرکت برداشت نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عظیم منصب ہے اس میں آپ نے سینکڑوں مخلوقات کو, بے جان مخلوقات کو کیا کر دیا, لا کر اس میں ڈال دیا, شریک بنا دیا, تو اس سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی شرک کرتا ہے فقد افترا اسما عظیما. الم تر الذین یزکون انفسہم, آپ نے نہیں دیکھا, یہ یہود کے لیے زجر ہے, آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, یزکون انفسہم, جو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو, بل اللہ یزکی من یشاء, آپ کے کہنے سے آپ پاک نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے پاک کر دیتا ہے. ویظلمون فتیلا, ولا یظلمون فتیلا, اور پھر جو ہے نا وہ داغے کے برابر کیا نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. آپ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہو تو اس سے آپ بڑے نہیں ہو جاتے ہو, آپ اپنے آپ کو پاک کہتے ہو تو اس سے آپ پاک نہیں ہوتے ہو, آپ اپنے نیک ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتے ہو, جھوٹے خواب بنا بنا کر مجموعے میں بیان کرتے ہو تو اس سے آپ نیک نہیں ہوتے ہو. نیکی نیک اور بڑا, بڑا وہ ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہو, نیک وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نیک کر دے, پاک وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی پاک کرے. بل اللہ یزکی من یشاء. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیسے جھوٹ بولتے ہیں. وکفا بہ اسما مبینا, یہ کھلا گناہ ہے, بس ان کے تباہی کے لیے یہ کافی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, آپ یہود کی مزید قبائح کا بیان ہے, آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا تھا. یؤمنون بالجبت, اور وہ ایمان لاتے ہیں کس کے اوپر, بت کے اوپر, والطاغوت شیطان کے اوپر. ویقولون للذین کفروا, کہتے ہیں کافروں سے, ہاؤلاء اہدا من الذین آمنوا سبیلا, یہ جو مشرک ہے بت پرست ہے, ان کا عمل ان کا طریقہ ایمان والوں کے طریقے سے بہتر ہے. یعنی یہ جو کعب بن اشرف تھے یہ مکہ چلے گئے تھے, اور ان کے ساتھ کچھ یہود کے اور سردار بھی وہاں گئے تھے, اور مسلمانوں کی دشمنی میں وہاں جو بت پرست تھے ان کے عمل کو درست کہا کہ آپ کا عمل جو ہے نا یہ درست ہے, اور ہم سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ کا طریقہ مسلمانوں کے طریقے سے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور ان کو تیار کر رہے تھے مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی دشمنی میں بت پرستی کی حمایت کر ڈالی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایت نازل کی، الم تر الذین، آپ نے نہیں دیکھا، او تو نصیب من الکتاب، جن کو کتاب کے علم کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت، ایمان رکھتے ہیں، لاتے ہیں کس کے اوپر؟ بت کے اوپر، والطاغوت شیطان کے اوپر، ویقولون، کہتے ہیں، للذین آمنوا، للذین کفروا، کافروں سے، ہؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ زیادہ جو ہے نا بہتر راستے والے ہیں ایمان والوں سے. ان کا طریقہ ایمان والوں کے طریقے سے کیا ہے؟ اچھا ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا انجام، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لعنت کو نازل کیا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملعون قرار دے دے، فلن تجد له نصیرا، پھر آپ اس کے لیے مددگار نہیں پائیں گے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا يؤتون الناس نقيرا، اب حسد یہود بیان ہو رہا ہے، اگر ان کو جو ہے نا کہیں بادشاہت مل جائے تو پھر لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے، ایسے بخیل لوگ ہیں یہ. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، یہ ان کے حسد کا بیان ہے، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اس نعمت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہے بنو اسماعیل کو؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں کہ نبوت تو ہمارا حق تھا اور بنو اسماعیل کو کیسے دیا گیا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتابیں دی تھی، حکمت دی تھی، اور اس طریقے سے ان کو بہت بڑی جو ہے نا بادشاہت دی تھی. ومنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، تسلی ہے پیغمبر کے لیے کہ ان میں سے بعض کے اوپر یہ لوگ ایمان لائے اور بعض کے اوپر ایمان نہیں لائے. اس لیے اگر آپ کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو. وکفا بجہنم سعیرا، ان کے لیے جہنم کی جو ہے نا دہکتی سلگتی آگ کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات سے، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ کے اندر. کلما نضجت جلودہم، جب بھی جو ہے نا یہ آگ ان کے کالوں کو کیا کرے گی؟ جلائے گی. بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اور کالے لا کر ان کو چڑھائیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ اللہ کے عذاب کو اچھی طریقے سے چکھ سکے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ زبردست حکمت والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں عمل صالح کرتے ہیں، سندخلوہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم داخل کریں گے ان کو ایسی باغات کے اندر جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، خالدین فیہا ابدا. لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان کے لیے وہاں جوڑے ہوں گے پاکیزہ. وندخلوہم ظلا ذلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گنے جو ہے نا گنجان سایوں کے اندر. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے چابیاں لی تھی بیت اللہ کی، تو اس کے بعد مطالبات شروع ہو گئے، کسی نے کہا کہ مجھے دی جائے، کسی نے کہا کہ مجھے دی جائے. قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی کہ یہ امانت ہے اور جس سے آپ نے لی ہے ان کو واپس کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی عثمان ابن طلحہ کو واپس کر دی، اور آج تک وہ چابیاں ان کے خاندان کے پاس ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس رہے گی جب بھی. تو اس کا ذکر ہے ان اللہ، لیکن حکم عام ہے، بادشاہت حکومت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. ان اللہ یامرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت کو حوالے کرے ان کے جو امانت کے اہل ہیں. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب بھی فیصلہ کرنا ہو عدل انصاف کا فیصلہ کرے. ان اللہ نعم ما یعظکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحت کرتے ہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ فرائض رعیت ہے، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کے رسول کے. واولی الامر منکم، اور اسی طریقے سے تمہارے جو حکمران ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو متنازع مسئلے کو پیش کرو اللہ اللہ کے رسول کے سامنے، قرآن اور حدیث کے سامنے، ان کو تم تو امین باللہ والیوم الاخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے اوپر آخرت کے دن کے اوپر، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے لیے دنیا کے اندر بہت بہتر ہے، اس میں امن ہے اور راحت ہے، وہ احسن تاویلا، اور اس طریقے سے آخرت کے اندر اسی میں تمہاری کیا ہے، نجات ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ ایمان لے کر آئے ہیں اس کتاب کے اوپر جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ کس کے پاس لے جائے، طاغوت کے پاس، کعب بن اشرف کے پاس، یہ ایک منافق تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا بشر، اور ایک یہودی کے ساتھ ان کا تنازع ہو گیا، یہودی کو پتہ تھا کہ میں حق پر ہوں اور یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ باطل پر ہیں، تو یہ جو منافق تھا انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کیس کعب بن اشرف جو تمہارا سردار ہے ان کے پاس لے جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے نبی کے پاس اپنے کیس لے کے جاتے، حضرت کے پاس آئے، آپ نے فریقین کا بیان سنا اور یہودی کے حق میں فیصلے دے دی۔ یہ جو منافق تھا بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہردم رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور اپنا کیس ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو منافق کا خیال یہ تھا کہ میں تو مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، اور ہردم رضی اللہ عنہ کرویہ کافروں کے لیے بہت سخت ہے، تو شاید میرے حق میں فیصلہ دے دے۔ تو جب وہاں پہ گئے اور بیان شروع کیے، منافق نے اپنا بیان کیا، یہودی نے بیان شروع کرنے سے پہلے کہا کہ یہ کیس ہم حضرت کے پاس لے کر گئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا، لیکن یہ مانتا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اچھا، گئے اپنے گھر، تلوار اٹھائی، لا کر جو ہے نا اس کا گردن اڑا دیا، اور وہ جو منافق تھا اس کا خاندان کڑا ہو گیا، حضرت کے پاس پہنچا، عمر نے ہمارے آدمی کو شہید کر دیا اور دعویٰ کر لیا دیت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ڈانٹ پلائی، قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ کس کے پاس لے کر جائے، کعب بن اشرف کے پاس، وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور وقد امروا ان یکفروا، اور ان کو جو ہے نا حکم دیا گیا کہ یہ کیا کرے، آپ کا فیصلہ نہ مانے، ویورید الشیطان، اور شیطان جو ہے نا ارادہ کرتا ہے، ایوزلہم ظلالم بعیدا، کہ ان کو گمراہی کے اندر اور دور لے جائے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور پیغمبر کی سنت کی طرف آؤ، پیغمبر کی طرف آؤ، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھیں گے کہ منافق جو ہے نا وہ آپ سے رکیں گے، رکنے کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کہیں گے کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، وکیف اذا اصابتہم مصیبہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اذا اصابتہم مصیبہ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے ان کی غلطی کی وجہ سے، یعنی ان کے آدمی کا گردن کٹ جاتا ہے ان کی غلطی کی وجہ سے، سم مجاؤ کا، تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یا حلیفون قسم کہتے ہیں، یا حلیفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، کہ ہردم رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہم گئے تھے فیصلہ کرانے کے لیے نہیں، فیصلہ تو ہم نے کرایا تھا، لیکن ان کے پاس ہم صرف اس لیے گئے تھے کہ وہ آپ جو ہے نا کیا کرے، صلح کرائے، توفیق صلح کرائے، اللہ احسان و توفیقہ، ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر احسان اور توفیق ملاپ کا تھا، سلح کا تھا، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے رازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں، فاعرض عنہم ان سے درگزر کرے، وعظہم نصیحت کرے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور آپ جو ہے ان کے حق میں مؤثر بات کہا کرے، یعنی تبلیغ سے آپ کو اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, اور ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا, یہ مقصد ارسال رسول ہے, مگر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم, اگر یہ اپنے ساتھ ظلم کرے اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئے اور اس طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, تو آپ بھی ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاستغفر لهم الرسول, تو رسول جو ہے نا وہ بھی ان کے لیے استغفار کرے. لوجد اللہ تواب الرحیم, تو جب ان کو خود پچھتاوا ہوگا اپنے کیے پر اور وہ معافی مانگتے ہیں اور پھر رسول بھی ان کے لیے معافی مانگیں گے, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائیں گے توبہ قبول کرنے والا مہربان. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم, یہ فخامت شان رسول ہے, فلا وربک, تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم, اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں جب تک جو ہے نا آپس کے تنازعات کے اندر آپ کو حکم نہ بنائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور پھر دل سے آپ کا فیصلہ قبول نہ کرے, یعنی آپ کے فیصلے کے لیے دل کے اندر جو ہے نا کیا نہ ہو, کسی قسم کے حرج کو نہ پائے, بلکہ دل سے آپ کے فیصلہ جب تک قبول نہ کرے. مما قضیت, جو فیصلہ آپ نے فرمایا ہے, ویسلم تسلیما, اور آپ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم نہ ہو جائے, تو اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. ولو ان کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو ہم نے کتنا آسانی کا معاملہ فرمایا ہے, اگر ہم ان کے اوپر لازم کرتے ان اقتلوا انفسکم, کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو, کیونکہ پہلے جو توبے کا طریقہ تو یہی تھا کہ جو خطا کرتا لوگ اس کو قتل کرتے تھے. اوخرجوا من دیارکم, یا ان کو جنہوں نے گناہ کیا ان کو گھروں سے نکالو, ما فعلوہ, تو تم یہ کام نہ کرتے, الا قلیلا منہم, بہت کم تم میں سے جو نہیں یہ کام کرتے, لیکن اللہ پاک نے آسانی کا معاملہ فرمایا, صرف رونے دھونے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر لہم, اگر یہ لوگ وہی کام کرتے جس کام کا ان کو کہا گیا ہے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا. واشد تثبیتا, اور اس طریقے سے اس میں یعنی دین پر جو ہے نا یہ عمل ان کو ثابت قدم رکھتا. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, دین پر ثابت قدم رہتے اور اس طریقے سے ان کے حق میں یہ بہتر تھا, اور اگر یہ ایسا کرتے تو ہم ان کو اجر عظیم عطا کرتے اپنی طرف سے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اس طریقے سے صراط مستقیم کی طرف ہم ان کو جو ہے نا کیا کرتے, ان کے رہنمائی کرتے اور صراط مستقیم چلنے ان کے لیے آسان بناتے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جو اطاعت اختیار کرتے اللہ اللہ کے رسول کے, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر ہم نے انعام کیا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ منعم علیہم ہے, انبیاء صدیقین شہداء صالحین. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ بے پناہ محبت تھی صحابہ کرام کو حضرت سے, اور ان کو بے پناہ محبت تھی, پریشان تھے کہ دنیا کے اندر تو کبھی کبھی مطلب یہ کہ حضرت کے صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, جب دل چاہتا ہے تو آتے ہیں حضرت کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں, تو جنت کے اندر اگر ہم چلے بھی گئے ہم تو نیچے کہیں پڑے ہوں گے, اور حضرت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے وہاں ملاقات نہیں ہوگی. تو آیت نازل ہو گئی کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت اختیار کرتے ہیں جنت کے اندر یہ کس کے ساتھ ہوں گے, ان کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت اعلیٰ مقامات سے نوازا ہے, انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین. انبیاء اس کو کہتے ہیں جو امت کے نام اہم پیغام میسج جو ان کو ملتا ہے وہ لے کے آتے ہیں اور امت میں بیان کرتے ہیں. صدیقین اس پیغام کی تصدیق کرنے والے, شہداء اس پیغام کے لیے اپنے جان کو قربان کرنے والے. یہ سب ایک ہی ہار کے مختلف کیا ہے, دانے ہیں. والصالحین, اور صالحین جو اسی پیغام کے اوپر کیا کرتے ہیں, عمل کرتے رہتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا, اور اچھی ہے ان کی رفاقت. ذالک الفضل من اللہ, یہ مہربانی ہے اللہ کی طرف سے. وکفا باللہ علیما, اور علیم ہونے کی حیثیت سے اللہ کیا ہے, کافی ہے. تمہارے سارے جو ہے نا اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, آپ کے کوئی اچھائی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے علم میں نہ ہو, اسی طریقے سے خطا بھی اللہ کے علم میں ہے. تو اس لیے اچھائیوں کی طرف بڑھتے رہو اور خطاؤں سے اور گناہوں سے جو ہے نا اجتناب اور پرہیز اختیار کرو. ایک رکو آگے پڑھ لے, یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, یہ دوسرا حکم سلطانی ہے اور یہاں جہاد کا حکم ہے. ایمان والو خذوا حذرکم, اپنا ہتھیار اٹھاؤ. فانفروا ثبات او انفروا جمیعاً, نکلو چھوٹے چھوٹے جماعتوں کے اندر یا بڑے لشکر کے اندر. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ, اور تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کیا ہو جاتے ہیں, یعنی وہ باری ہو جاتے ہیں اور نکلنے کے اندر کمی کوتاہی دکھاتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ, اگر یعنی یہ منافق بنا دیں, جب مصیبت آتی ہے لشکر کے اوپر, لشکر اسلام کے اوپر, تو کیا کہتے ہیں, اللہ نے ہمارے اوپر بڑا انعام کیا ہے. اذ لم اکن معہم, کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ موجود نہیں تھے میدان کے اندر. لم اکن معہم شہیدن, شہید کا مطلب کیا ہے, وہاں موجود حاضر نہیں تھے ہم. ولئن اصابکم, تو ہم بچ گئے, اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا, یہ منافق کہتے ہیں. ولئن اصابکم فضل من اللہ, اور اگر تمہیں مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل, اللہ تمہیں ملتا ہے یعنی فتح مل جاتی ہے, مالی غنیمت ملتی ہے. لَيَقُولَنَّ, تو پھر کیا کہتے ہیں, کَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, کبھی ہے کہ ان کے چہروں پر خوشی کی بجائے غم کے آثار جو ہے نا وہ چھائے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ میں ان میں کوئی دوستی نہیں, تعلق نہیں ہے. دوستی ہوتی تو پھر ان کو خوشی ہوتی, خوشی نہیں ہوتی. اور کیا کہتے ہیں, لَيَقُولَنَّ, یہ مقولہ جو ہے نا آگے کیا ہے اس کا, یا لیتنی کنت معہم, کاش میں مسلمانوں کے ساتھ لشکر میں شامل ہوتا. فافوز فوز عظیما, تو آج مجھے مالی غنیمت ملتا جس طریقے سے مسلمانوں کو ملی. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرت, لڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ لوگ, یشرون الحیات الدنیا بالآخرت, جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگانی آخرت کے بدلے میں. ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں, فیقتل, اور پھر جو ہے نا وہ شہید کیے جاتے ہیں, او یغلب, یا وہ غالب آتے ہیں دشمن کو جو ہے نا موت کے گھاٹ اتارتے ہیں. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, ہم ان کو بہت بڑے اجر سے نوازیں گے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو, جو کمزور ہیں مردوں میں سے, عورتوں میں سے, بچوں سے. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریہ, یعنی جہاد کے دو مقصد, ایک مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عزت دلانا, دوسرا مقصد مسلمان کمزور جو دار الحرب کے اندر ہے اور کافر نے اس کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا ہے, ان کے چنگل سے ان کو آزادی دلانا, یہ دوسرا مقصد ہے. کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کے راستے میں؟ والمستضعفین من الرجال, کمزور لوگ جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, والنساء, کشمیر کے اندر عورتیں, والولدان بچے, الذین یقولون, جو یہ کہتے ہیں, ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها, یا اللہ ہمیں نکال لے اس بستی سے جس کے رہنے والے, جس کے حکمران ظالم ہیں, دن رات انہوں نے ہمیں ظلم اور بربریت کے نشانہ بنائے ہیں. وہاں کے غریب مسلمان جو ہے نا یہ آوازیں لگاتے ہیں. وجعل لنا من لدنك وليا, یا اللہ ہمارے طرف, ہمارے لیے اپنی طرف سے کسی کو مددگار بنا کر بھیجے. وجعل لنا من لدنك نصيرا, دوست بنا کر بھیجے اور کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا کر بھیجے, تاکہ وہ جہاد کرے اور جہاد کے ذریعے سے اس دشمن سے, اس مشرک سے ہمیں نجات دلائے اور ان کا ظلم جو ہے نا ہم سے دفع کرے. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں کافروں کے صفوں میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، حکم ہے اللہ کا کہ آپ شیطان کے دوستوں کے ساتھ جو اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرے. ان نقید شیطان نے کہا ضعیفہ، شیطان کے تمام تدبیریں کیا ہیں؟ کمزور ہے. لہذا شک سور کا مقدر ہے، آپ ہمت کرے میدان میں اترے تو اس طریقے سے اللہ کی دین کو عزت مل جائے گی اور آپ کے مسلمان بھائی کو رہائی مل جائے گی کافروں کے ظلم سے اور بربریت سے. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر بک نستعین، اللہم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. مولایا عز و جل ہماری مغفرت فرما، بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، خدایا قرآن کے نور سے ہماری سنوں کو منور فرما، جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہے مولایا عز و جل سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، خدایا جتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں اس نشست کے اندر برائے راست یا نیٹ کے ذریعے سے، سب کی بیٹھنے کو قبول فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا، خدایا ان کے اہل و عیال کو، گرانوں کو، خاندانوں کو قرآن مجید کی نور سے منور فرما، خدایا ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما، ہماری محنت ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کیا باتیں سمجھائی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں ہاں ٹھیک، یاد آ گئی. آپ کے سامنے وراثت کی جو بنیادی چیزیں تھی، ارکان ہو گئے، کیا ہو گئے؟ شرائط ہو گئے اور اسباب ہو گئے. کیا یہ پہلے جاننا ضروری ہے؟ ایک باب اور آ رہا ہے لیکن یہ میں فی الحال تھوڑا اس کو ترتیب سے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ ایک باب حجب کا بھی آتا ہے. کیا یہ ذہن میں باتیں بٹھائیں، میراث آسان ہو جائے گا. کتابوں کے پیچھے اتنا نہ پڑھیں، ہر ایک استاد کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. میں تمہیں اس طریقے سے کہ آپ کو روز مسئلے پیش آتے ہیں. حجب کا بھی مطلب اختصارا یہ بتاؤں کہ اصل میں کوئی رکاوٹ ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ شرعی لحاظ سے نااہلیت نہیں ہوتی. کیا شرعی لحاظ سے نااہلیت نہیں ہوتی؟ وہ جو موانع ہیں وہ تو بالکل سرے سے بندہ نااہل ہو جاتا ہے. مثلا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اور دوسرا مورث مسلمان ہے. ہاں ولا یا رسول کافر المسلم، اور نہ تو یا مورث کافر ہے وارث مسلمان ہے. اس میں تھوڑا سا میں نے اختلاف واضح کیا تھا، لیکن متفق فیصلہ اکثریت کی تو یہی ہے کہ اختلاف دین آیا ہے. کیا آیا ہے بولو؟ اور اختلاف دین معنی ہوتا ہے. معنی کا مقصد کیا ہے؟ ہاں رکاوٹ نہیں، جو میں معنی کروں وہ پکا کروں. یہ وہ معنی ہے کہ وارث کو شرعی وارث ہوتے ہوئے شریعت نے نال کر دیا، اہل ہی نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ کیا نہیں ہے؟ اہل ہی نہیں ہے. جیسا آج کل اسم جسی نااہل کر لیتے ہیں، کہہ رہے یہ خیانت کی ہے، یہ کیا نااہل ہو گیا. شریعت بھی کہتا ہے کہ یہ نااہل ہے چونکہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، اسلام کے خلاف ہے. ہاں تو یہ مسلمان کا اہل کیسے ہو جائے گا؟ سمجھ گئے؟ اور یہ جو باب ہے جس کی میں تفصیلاً پھر نمبر سے تذکرہ کروں گا، وہ بھی پہلے سمجھنا ہوتا ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں رکاوٹ حاجب تو نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ حاجب کا معنی ہے رکاوٹ ڈالنا. اب یہ ہمارا رکاوٹ کرو، جیسا آپ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ دیوار رکاوٹ ہے. دیوار سامنے کھڑا ہے اور آپ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے دیوار رکاوٹ ہے. ایسا وراثت میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے, میں مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں. مثلا ایک بندے کا جب فوت ہوتا ہے اس کا بیٹا بھی ہے اور اس کا پوتا بھی ہے. کیا دیکھو, میں نے پہلے دنوں میں سمجھایا تھا, میرے ضابطے یاد رکھو, میں بیٹی بیٹی کی بیٹی پوتی کی مثال نہیں دے رہا ہوں. کیوں؟ بیٹی رکاوٹ نہیں ہے, بیٹی اپنا حصہ لے کر باقی حصہ نیچے منتقل کر سکتے ہو. کس کی طرف؟ پوتی کی طرف. لیکن میں مثال بیٹے اور پوتے کا دے رہا ہوں. اب پوتی کے لیے بیٹا رکاوٹ ہے. کیوں؟ شاباش, یا سبا ہے, یہ پورا مال لے لے گا, کوئی بچے گا نہیں تو پوتے کو کیا ملے گا. بیٹا حاجب ہے, کس کے لیے؟ پوتی کے لیے. ایسا دادا پر دادا, باپ بھی موجود ہے دادا بھی موجود ہے, یا دادا بھی موجود ہے پر دادا بھی موجود ہے, تو یہاں پر بھی وہی ضابطہ ہے. پر دادا محروم ہوگا, دادا بھی محروم ہوگا. کس کی وجہ سے؟ باپ کی وجہ سے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اہل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اہل تو ہے, لیکن درمیان میں کون کھڑا ہے؟ باپ کھڑا ہے. یہ ہو گئی وہی باتیں جو میں نے آپ کو بنیادی باتیں سمجھائی, کہ کچھ باپ پہلے سمجھنے ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھو, پورا علمی میراث تین چیزوں سے تعبیر ہے. کس سے بولوں؟ مورث کی پورا حالت سمجھنا, جو میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ مورث کا مرنا شرط ہے. ایک نقطہ رہ گیا تھا, ابھی ذہن میں آیا. مرنے, موت کی بھی دو قسمیں ہیں, یہ شاید میں نے بتایا نا. ہاں, یہ بھی سن لیں. ایک تو یہ موت ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بندہ مرے اور آپ جا کر اس پر جنازہ پڑھائیں یا پڑھیں, اور جنازے کے بعد اس کو اٹھا کر قبرستان میں دفن کریں. یہ تو سب کو پتا ہے کہ مر گیا, یہ موت تو بالکل واضح ہے. لیکن اور بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ایک بندہ مفقود ہے, سالوں سے لاپتا ہے. آج کل لاپتا کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں؟ لاپتا ہو گیا ہے. بلوچستان کے لوگ زیادہ لاپتا ہوتے ہیں. ہاں, تو بعض اوقات بندہ لاپتا ہو جاتا ہے. یا مثلا غیر مسلم ہندوستان کے قید میں ہے, دشمن کے قید میں ہے, آپ کو اس کی پتہ ہی نہیں ہے سالوں سال. ہاں جی, اور یہ معاملہ پھر جب حکومت کے پاس جاتا ہے, یا بالکل اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے گیا ہو اور پھر اس کی زندہ موت کا پتہ نہ ہو, تو لاپتہ ہو جاتا ہے. کئی سال ڈھونڈنے کے باوجود اس کا پتہ نہیں چلتا ہے, تو حکومت اس پر یہ فیصلہ کر لیتی کہ فوت ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس دن سے وہ کیا سمجھائے گا؟ موت حکمی. اب آپ اس کی وراثت تقسیم کر سکتے ہو, لیکن یہ معاملہ حکومت میں لے جانا ہوگا. آپ خود فیصلہ نہیں کر سکتے کہ چلو دس سال نہیں آیا مر گیا. بعض اوقات موت حقیقی تو متصور نہیں, حقیقی تو موجود نہیں, لیکن ایسے واقعات ہوتے ہیں, ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں پھر موت کا حکم لگانا پڑتا ہے. کیا امام صاحب کا سنا, کتنے سال کا کہتے ہیں موجود کے بارے میں؟ شاباش, 90 سال, 120 سال, 115 کا بھی قول ہے, 110 کا بھی قول ہے. امام مالک صاحب کیا کہتے ہیں؟ 4 سال. احناف کا فتویٰ بھی اس پر ہے. کس پر بولو بھائی؟ 90 سال انتظار کے بعد عورت پھر کیا شادی کرے گی؟ وقت تو گزر گیا ہوگا نا. لہذا ایسے مجبوریاں ہیں, استراری ہے. لہذا ایسے لوگوں کا پھر جب آپ موت کا حکم لگائیں تو عورت کو شادی کی اجازت مل جاتی ہے, لیکن اس دن سے عدت بھی گزاری گی, پہلے سے نہیں. گویا کو سمجھو ابھی شوہر مر گیا, جس دن اس پر کیا لگ جائے حکم موت کا سرکاری طور پر لگ جائے, وہ اس دن اس سے وہ کیا شروع کرے گی؟ عدت بھی شروع کرے گی اور اس کے مال کو ترکہ شمار ہوگا. پہلے نہیں تھا, اب کیا ہوا؟ ترکہ شمار ہوگا. یہ موت موت حکمی ہے. کیا ہے؟ حقیقی نہیں. تو موت چاہے حقیقی ہو, اس طرح حیات بھی بعض وقت حکمی ہوتا ہے. یہ جزیات فقہی کی ہیں, آپ نے پڑھے ہیں. مثلا میں نے جو یہ شرط لگایا کہ وارث کا زندہ ہونا شرط ہے, ٹھیک ہے نا؟ جیسا مورث کا کیا ہے؟ مرنا ہے, ایسا وارث کا زندہ ہونا شرط ہے. اس میں بھی آپ کو تعمیم کرنا پڑے گا, چاہے حیات حقیقی ہو حیات حکمی ہو. کیا حکمی ہو؟ حکمی مثال وہ جو ماں کے پیٹ میں حمل ہے, حمل کو کیا کہو گے؟ وہ زندہ ہے. ہاں بھائی, حمل کا وراثت میں حصہ ہے کہ نہیں؟ کون کہتا نہیں ہے؟ ایسے اپنی طرف سے کہہ رہے ہو. ہاں سو نہیں, بیچارے نے پڑھا نہیں ہوگا, میں ایسی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ پھر خاموش ہو جاؤ. وراثت کا حصہ ہے برابر. ایک آدمی مر جائے, اس کا ایک بیٹا ہو, ایک عورت بیوہ ہو اور اس کا ایک حمل ہو, وراثت حمل کا حصہ کیا کرنا پڑے گا؟ وہ وارث ہے, حقیقتاً زندہ نہیں ہے لیکن حکمن ہے, زندہ پیدا. امید یہی ہے کہ زندہ پیدا ہو جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے زندہ پیدا نہ ہو جائے. یہ ایک مستقل باب ہے کہ کتنا ایسا رکھا جائے گا, ایک بندے کا, دو بندے کا, تین کا, چار کا, وہ میں جب آخر اختتامیہ ابواب میں پڑھاؤں گا. لیکن یہاں یہ سمجھا رہا ہوں کہ حمل جو ہے وہ حقیقتاً حمل نہیں ہے لیکن حکمن ہے. کیا ہے؟ لہذا اس کا حصہ کرنا پڑے گا. تو جو حیات کا شرط آپ نے لگایا ہے اس میں بھی آپ نے تعمیم کرنا ہے کہ چاہے حقیقی ہو چاہے حکمی ہو. ایسا مورث کے لیے جو موت کا حکم آپ لگا رہے ہو وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ حقیقی بھی ہونا چاہیے اور حکمی بھی ہونا چاہیے. بھائی یہ چیز تو ساری ہو گئی نا. اب آپ کو مختصرا میں آج اس باب کو پورا کرنا چاہتا ہوں, پھر کتاب کے مطابق مسائل شروع ہو جائیں گے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ وارث کی تین قسمیں ہیں. کتنے بولو, کون کون سے؟ شاباش, ذوی الفروض اور اصبا اور ذوی الارحام. آپ دو کو پکے یاد کریں, تیسرے کو تتمہ کے طور پر میں وقت میرا انشاءاللہ پڑھا دوں گا اور مل جائے گا, وقت بہت ہے. ذوی الفروض اور اصبا, جب بھی کوئی بندہ مر جائے آپ کا نظر ان دو پر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے ضابطہ ہمیں بتایا کہ آپ ذوی الفروض کو حصے دیں. کیا دیں؟ تئی نہیں کر سکتے ہو, اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ اس کو اٹھا کر دیں. اچھی بات تو ہے کہ ذوی الفروض والا حصہ اٹھا کر اس کے گھر پہ دے دیں. کیا اچھا, جو بچ جائے گا کیا؟ فر اولا رجل ذکر, حدیث کے الفاظ ہیں. تو اس میں جو مذکر آدمی جو سب سے قریب ہے جس کو مصبا کہتے ہیں اس کو دے دو. کس کو؟ دیکھو الفاظ میں نے دو سمجھائے, ایک تو یہ کہ جو ذوی الفروض کے علاوہ جو قریب تر ہے اس کا قریب ہونا چاہیے, دوسرا وہ مرد ہونا چاہیے. کیا؟ مرد ہونا چاہیے. تو اصبا کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ اصبا ہر وہ رشتہ دار جو نسبی رشتہ دار ہے, خونی رشتے کی وجہ سے ہے. اب آپ کیسے پہچانو گے رشتہ دار ہے خونی رشتہ دار ہے؟ یاد رکھیں اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ خونی رشتہ وہ ہوتا ہے جس کے نیک نامی سے پورا قوم نیک نام ہو جاتا ہے. کیا بھائی, ایک بندہ حافظ قرآن ہو جائے خوش ہو جائے تو سارے اس کے خاندان والے خوش نہیں ہوتے؟ ہاں اگر ایک ڈاکو ہو جائے تو لوگ سب کو ڈاکو کہتے, تم تو ڈاکو ہی ہو. یعنی اس کی نیک نامی دوسروں کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ قابل فخر ہو جاتی ہے، اور اس کی بدنامی پر ان کے لیے یہ ایک رشتہ سمجھا جاتا ہے. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بندہ چوری کرتا ہے، اس کے چچا کو لوگ چور کہتے نہیں کہتے. ایک بندہ بہت بڑا تقوی دار ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، تو لوگ سب کو عزت سے دیکھتے نہیں دیکھتے. یعنی خونی رشتے میں ہمیشہ کے لیے یہ نسبت جو ہوتی ہے، جو اچھائی کا یا برائی کا، وہ ایک ہو جاتا ہے، وہ خونی رشتہ ہوتا ہے. لغوی معنی میں اصبا کہتے ہیں، جو پیچھے ریڑھ والا ہڈی نہیں ہے مضبوط، اس کو کہتے ہیں. تو ذی الفروض کے فوراً بعد کون سا وارث ہے؟ اصبا. آج میں اس کا خاکہ پیش کر رہا ہوں تاکہ پھر آگے حالات اور تقسیم آسان ہو جائے گا. اصبا کے پہلے دو قسمیں ہیں، یوں سمجھو. کتنے؟ دو. ایک سببی اور ایک نسبی. کتنے ہو گئے؟ ایک سببی اور ایک نسبی. سببی کتابوں کے نصاب سے بھی وفاق نے نکالا ہے، پڑھایا بھی نہیں جاتا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اتنا ٹائم ہے، اتنی بڑی دور مشکل بات نہیں ہے. سببی وہ وارث ہوتا تھا صاحب کہ جب کوئی شخص کسی کو، اس دور میں غلام ہوتے تھے، کوئی مولا کسی کو آزاد کرے، غلام کو آزاد کر دے، تو آزادی کے بعد تو اپنے مال کی کمائی کا مالک ہو جاتا ہے نا. جب تک غلام ہے وہ تو کسی کا کیا نہیں ہے، اپنے مال کا مالک نہیں ہے، لیکن آزادی کے بعد تو جو کمائی کرے گا وہ کس کا ہوگا؟ اسی کا ہوگا، مالک بن گیا نا. اب وہ غلام تو ہوتا ہے کہ کہیں اور ہندوستان سے، انگلینڈ سے، کسی اور جگہ سے لا کے لایا ہو، جیات کر کے لایا ہو، تو یہاں تو اس کے رشتہ دار نہیں ہے نا. سمجھ گئے؟ رشتہ دار آئے ہو تو پھر تو وہ وارث ہوں گے، لیکن اگر اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ آزاد کردہ غلام مر جائے، تو پھر اس کا کمائی جو ہوتا ہے، شریعت یہ کہتا ہے کہ اس کو جو اس کی کمائی کا سبب بنا ہے وہ کون ہے؟ ہاں؟ کون؟ موتق، جس نے آزاد کیا اس کا حل بنایا، جس نے آزاد کیا وہ مال کا مالک بنایا، وہی ہے نا. اب وہ یا اس کے اصبا مذکر اولاد کو یہ مال دیا جائے گا، یہ بطور اصبا، لیکن یہ سببی ہے. جیسا کہ ذوی الفروض میں میاں بیوی زوج زوجہ سبی تھے، نہ سببی تھے، ادھر یہ بھی سببی ہے، یعنی آزادی سبب ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ غلام جو کوئی اس کو آزاد کرے، اور آزادی کے بعد جو وہ کمائے، مال کا مالک بن جائے، اور مرتے وقت اس کا سوائے اس موتق کے اور کوئی نہ ہو، تو اس کے مال کا کون وارث ہوگا؟ ہاں؟ آزاد کرنے والا. اور یہ اصبا کیا ہے؟ سببی. کیا کہہ رہا ہوں؟ سببی. کتنے آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. یہ اب نہیں ہے، اس دور میں نہیں ہے، غلام اس دور میں نہیں ہے، اس لیے فقہ کے نصاب سے بھی، جگہ جگہ کے نصاب سے تقریبا وفاق نے بھی نکالا ہے. لیکن آپ کو میں نے چونکہ تقسیم میں آتا ہے سراجی و تمام شرا کتاب و میراث کتاب میں پڑھایا جاتا ہے یا ذکر ہوتا ہے، تو میں نے آپ کو اس باب کا خلاصہ بتایا کہ یہ سببی اصبا جو ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں وہ غلام ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ جو مولا اس کو آزاد کر لیتے ہیں، اور آزادی کے بعد پھر وہ کام مال کا مالک ہو جاتا ہے، اور مرتا ہے تو اس کے خاندان میں کوئی نہیں ہوتا ہے، تو اسی کو وارث بنایا جائے گا، یہ اصبا سببی ہوگا. ٹھیک ہے؟ ایک نسبی ہے. کیا بولو؟ نسبی وہ ہوتا ہے جو باہمی رشتہ خونی ہو، کیا بولو؟ نسب ہو آپس میں. نسب کس کی طرح منسوب ہوگا؟ ہاں؟ شریعت کی روح سے باپ کی طرف ہوگا. ہاں جی، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باپ جلا ہو، باپ نائی ہو، اور بیگم نہ ماں اس کی کوئی بڑی نسل کا ہو، تو وہ بھی وہ ہوگا جو باپ ہے. بلاول بٹو کو کیسے یاد آ گیا؟ اس میں کیا گڑبڑ ہے؟ نہیں، وہ تو نانا کی طرف ہے، واسطے میں عورت آ گئی، صحیح کہہ رہے ہیں، مناسب نہیں ہے. کیا ہے؟ نسب کس کی طرف جاتا ہے؟ یہ پکی بات ہے، باپ کی طرف جاتا ہے، ماں کی طرف نہیں. تو اصحاب کے لیے ضروری ہے کہ میت کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ واسطہ عورت نہ ہو، پہلا شرط. کیا؟ دادا مر جائے، اس کا نواسا زندہ ہے. کیا؟ تو نواسا زندہ اصبا نہیں ہوگا، بانجا اصبا نہیں ہوگا. کیوں؟ مورث اور وارث کے درمیان جو واسطہ ہے وہ عورت ہے. کیا؟ عورت ہے. اس طرح پھوپھی، پھوپھی کیا کون ہوتی ہے؟ باپ کی بہن. زور ٹھیک کہہ رہے ہو، پھوپھی کو خالہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ باپ کی بہن. باپ کی بہن جو ہے وہ بھی اصبا نہیں. سوال آپ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن جاگ جائے، سو نہیں. یہاں پوپی کا نسبت بھتیجی کی طرف عورت کے ذریعے سے نہیں ہے، درمیان میں تو باپ ہے، مرد ہے، لیکن چونکہ وہ خود عورت ہے لہذا اصبا نہیں بنے گا. فرق سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں ہاں مولانا، سر ہلا رہا کہ نہیں سمجھا. ادھر قریب بیٹھا کرو، سمجھو گے. اصبا ہونے کے لیے میں دو شرط لگا رہا ہوں، اتنا آسانی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اصبا کا مرد ہونا ضروری نمبر ایک، نمبر دو اس کا واسطہ میت کے ساتھ بواسطہ عورت نہ ہو. اب تو آسان ہوگا نا. ہاں کون کون؟ آپ جس میت، جو میت ہے جس کو وارث بنا رہے ہو، اس کے درمیان کیا نہیں ہونا چاہیے؟ عورت نہیں ہونا چاہیے. میں نے کتنا آسان مثال دیا کہ اگر ایک آدمی دادا موجود ہے، اس کی نواسا نواسی موجود ہے، اس کو بھی اصبا نہیں کہہ سکتے ہو. درمیان میں تو بیٹی ہے اور کوئی بھی تو نہیں ہے، بانجی میں تو بہن ہے، بانجا مذکر ہے، اور اس کی جو ماں ہے وہ میت کی بہن ہے، لیکن یہ اصبا وارث نہیں ہو سکتا، اصبا نہیں ہو سکتا. ظہور الارحام میں آئے گا، وہ میں بعد میں پڑھاؤں گا. کیا نہیں ہو سکتا؟ اصبا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ نسبت واسطہ وہ کس کا ہے؟ عورت کا ہے. اب تو فرق سمجھ میں آ گیا نا. اور میں نے پوپی کا بھی ساتھ دیا، کس کا بولو؟ اور کس کا دیا؟ ہاں ہاں یہی ہے، پوپی کا مثال دیا. وہ اس لیے دیا کہ آپ وہاں تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی درمیان میں تو واسطہ نہیں ہے مرد کا، عورت کا نہیں ہے، مرد کا ہے، لیکن وہ خود عورت ہے. کیا ہے؟ لہذا وہ بھی اصبا نہیں بن سکتا. اصبا کا مختصر لفظ سمجھ میں آ گیا. اصبا کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ قریبی واسطہ، رشتہ دار جو بواسطہ ہے عورت نہ ہو اور خود بھی. بس یہ دو جملے یاد کریں، یہ اس کی تعریف میں نے کی. اب اس کے اقسام کی طرف آ رہا ہوں، بالکل آسان ہوگا. اقسام اس کے متراکن پہلی تین ہیں. کتنے؟ تین. زور سے بولو، تین ہیں. ایک کو بے نفسی ہی کہلاتا ہے، اس کو بالغیر کہتے ہیں، اس کو مال غیر، ایک کو مال غیر کہتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ کون کون سے؟ بے نفسی ہی، بغیر ہی نہیں، بالغیر، مال غیر. یاد ہو جائے گا. اصبا کی پہلی تقسیم دو طرح ہو گیا، سببی اور نسبی. نسبی کی پھر میں نے تین قسمیں بتائی. کون کون سے؟ بے نفسی ہی بالغیر اور مال غیر. یہ میرے سامنے کوئی کتاب ہے؟ آپ کبھی دیکھا ہے؟ میں دیکھ کر کتاب دیکھ کرتا ہوں. تجربہ نہیں, ذہن میں بات بیٹھانا ہے. یہ کس سے کہانیاں ہیں جو جس وقت لوگ جو راتوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہمارے زمانے میں کوئی راگ کس سے سناتا ہے یا کسی کی تقریر آپ سن رہے بڑے توجہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر جب آپ کو پورا تقریر یاد ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. ہاں لیکن آج کل تو دور بھی ایسا ہے, ایک آدمی آتا ہے کہہ رہا کسی کا تقریر سنتا کہہ رہا میں بہت اچھی تقریر کی. آپ ان سے پوچھو کیا کہا تم نے, کیا سکھایا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. جب آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کیسے اچھی اور بری کہتے ہیں نا, تو بات ایسی نہیں ہے. یہ ساری میری بیت کو ذہن میں بٹھاؤ, نہ سب کو سمجھا رہا ہوں. بے نفسی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ خود بہت اسبہ ہے. کیا اسبہ ہے؟ اس بے نفسی کے پھر چار درجے ہیں. بالکل نقشہ مختصر بناؤ, کتنے بد درجے ہیں؟ چار. پہلا اسبا کا درجہ جزء المیت, کتابوں میں جزء المیت کہا جاتا ہے اور باہر عربی کی کتابوں میں فرع المیت لکھا جاتا ہے. بات ایک ہی ہے. ہمارا سراجی سے اور اس کی شرح وغیرہ وہ لفظ جز استعمال کرتے ہیں, جز بھی تو فرع ہوتا ہے. اور باہر یونیورسٹی والا میسر جامعہ اظہر اور دوسری جو کتابیں لکھی جاتی ہے وہ اسی جز کی لفظ فرع استعمال کرتے ہیں, غلط نہیں ہونا ہے. تو مانا کہ پہلا درجہ کس کا ہوا؟ جز المیت. یہ وہ اسبا ہے جو بندے کا اسبا بنتا ہے جس میں پہلے نمبر کا بیٹا ہے, پھر پوتا ہے, پر پوتا ہے. وَإِن سَفَلَا, جتنا بھی آپ نیچے جاؤ گے یہ سب پہلے درجے میں آئیں گے. کون کون سے؟ بیٹا, پوتا, پر پوتا. وَإِن سَفَلَا کا لفظ لگاؤ. جب تک اس جزئیت میں فرعیت میں ایک بندہ میں موجود ہے یہ اسبا اول درجے کا ہے. حکم اس کا یہ ہے کہ یہ اسبا کے حصے سے سب کو محروم کرے گا مولانا. کیا جو کہہ رہا ہوں اس کو یاد کرو, کس کے حصے سے؟ اسبا والا اپنا حصہ ہے نا, جو بچ جائے. ذوی الفروض والا حصہ نہیں چھیڑے گا. آپ سمجھ گئے؟ مثلا ایک آدمی مرے, مثال پر غور کریں, اس کا بیٹا بھی ہے اس کا باپ بھی ہے. کیا؟ بیٹا بھی ہے ماں بھی ہے, تو اولاد موجود ہے اس بندے کا نا. بندہ مر گیا ہے, اس کے ماں باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے. اب اس کے مال کا کیسے تقسیم کرے گا؟ ماں باپ کا حصہ کتنا ہوگا؟ دو دن پہلے پڑھائی ہوں خدا کے بندو, شاباش. وہ آیت یاد کرو تو میں اجرا کرتا رہوں گا. والے آبا کل واحد منهما السدس ان كان له ولد, یہی تھا نا. تو میں نے بتایا بیٹا موجود ہے تو بیٹے کا حصہ کتنا ہے؟ نہیں بیٹے کو نہ بتاؤ ابھی. ماں کا حصہ کتنا ہے؟ سدس. باپ کا حصہ کتنا ہے؟ سدس. قرآن یہی کہتا کہ جب اولاد ہے تو ذی الفروض تو ماں باپ ہیں, تو باپ کو بھی سدس دو اور باقی ماں کو بھی کیا دو؟ سدس دو. سدس وہ مسئلہ چھ سے نکلتا ہے, مال کے چھ حصے بناؤ. ایک حصہ کس کا ہے؟ باپ کا, ذی الفروض فرض والا حصہ. اور ایک حصہ کس کا ہے؟ ماں کا. کون سا والا حصہ؟ زور سے بولو, فرض والا حصہ ہے. یہ آپ نہیں چھیڑ سکتے ہیں. اس کو بھی دے دیا, اس کو بھی, کتنے بچ گئے؟ چار حصے. یہ ابا سبا والا حصہ ہے. سمجھ گئے کس والا حصہ ہے؟ اسبا. اس لیے حدیث میں یہی ہے کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ اسبا کا ہے. یہاں دو ذوی الفروض تھے, ماں تھا اور ماں باپ تھا, ماں تھی اور باپ تھا. تو ماں باپ کو دینے کے بعد جو بچ گیا وہ اسبا والا ہے. اب اسبا ہمارے سامنے دو ہے, باپ بھی اسبا ہے اور بیٹے بھی اسبا ہے. اب یہ کس کو دیں؟ بھائی چار حصے بچے ہیں, یہ میت کے باپ کو دے دوں کہ میت کے بیٹے کو دے دوں؟ تو زور سے یاد کرو, یہی تو پکا اجرا کروانا ہے نا. میں نے یہی تو سمجھانا تھا کہ یہ ان میں سے کوئی موجود ہے میت جز جز کے درجے میں پوتا بیٹا پوت پر پوتا سکر کوئی بھی موجود ہے یہ اول درجے کا عصبہ ہے عصبہ والا حصہ پہلے اس کو دیا جائے گا اور باقی سب کو محروم کرے گا باپ کو بھی محروم کر دیا کیا لیکن یہ غلطی نہیں کرنا ہے آپ نے ابھی کہو کہ بھائی آپ نے تو چھٹا حصہ دے دیا وہ عصبہ والا تھا وہ تو ذوی الفروض والا حصہ تھا ذوی الفروض کے حصے سے محروم نہیں کر سکتے ہیں وہ تو ہر حال میں دینا ہوگا تو عصبہ کا پہلا درجہ بے نفسی میں جزئیت ہے فرا ہے جس میں بیٹا پوتا پر پوتا سارے آ گئے ان کی موجودگی میں باقی جو تین درجہ بھی بیان ہوں گے وہ محروم ہوں گے اور یہ مارک ہو جائیں گے ہو گئی بات دوسرے درجے کے اصول ہے اصل ہے فرا فرا جز ہو گیا دوسرا اصل ہو گیا اصل میں کون ہے باپ دادا پردادا یہ ہو گئے یہ کس درجے کے ہیں یا عصبہ کس درجے کے ہیں دوسرے درجے کے ان کے لیے حکم کیا ہے بالکل کلیئر کرو یہ دوسرے درجے کے عصبہ جو ہوتے ہیں یہ پہلے درجے کی موجودگی میں تو محروم ہوں گے کیا جو بھی آپ کو میں نے مثال دیا لیکن دوسرے اور تیسرے اور چوتھے درجے کو محروم کرے گا یہاں یہ عصبہ میں نہیں ہوتا ہے کچھ ادھر دو کچھ ادھر ایسا نہیں ہوتا ہے عصبہ میں کیا ہوتا ہے حدیث میں نے آپ کو سنایا جو وارث ہوگا عصبہ کی حیثیت سے سب کا وارث ہوگا دوسروں کو کیا کرنا پڑے گا محروم کرنا پڑے گا تو باپ دادا پردادا وائن آلہ جتنا آپ اوپر جاؤ گے یہ کس درجے کا عصبہ ہے ان کا حکم یہ ہے کہ آگے جو دو درجے میں سمجھا رہا ہوں ان کو محروم کرے گا اور پہلے کی موجودگی میں وہ خود کیا ہوگا محروم ہوگا ہو گئی بات تیسرے درجے میں بائی حقیقی اور اللاتی آتے ہیں پہلے درجے کے حقیقی ہیں پھر اس کا بیٹا ہے پھر اللاتی ہیں پھر اس کے بیٹے ہیں مذکر کی بات کر رہا ہوں پہلے سمجھایا تھا تیسرے درجے میں کیا ہے حقیقی بھائی اللاتی بھائی اور اس کے بیٹے ترتیب کے ساتھ اور میراث کی کتاب میں اس کو جز ابی کہتے ہیں بھائی جو تمہارا بھائی ہوگا وہ تمہارے باپ کا کیا بنے گا زور سے بولو تو بیٹے کو تو جز کہتے ہیں لہذا کتابوں میں یہ لکھا کہ جز الابی تو آپ کا کیا بنے گا بھائی بنے گا یا اس کا جز جو بھتیجا بنے گا ہاں یہ تیسرے درجے کے عصبہ ہے اس کا نمبر کب آئے گا ہاں پہلا بھی نہ ہو دوسرا بھی نہ ہو تو ہم ان کی طرف دیکھیں گے نا جی آج کل تو پٹانوں میں بھائی سب کچھ ہوتا ہے یار ہاں ترتیب یاد کرو تیسرے درجے پر بھائی ہوتے ہیں جس سے تعبیر کتاب میں جز الاب کہا جاتا ہے یا فرع الاب کیا وہ آپ کا بھائی بنے گا چھوٹے درجے میں جزء الجد کیا جزء الجد میں کون ہے جزء الجد میں چچا ہے پھر وہ آپ نے دیکھنا ہے کیا لاتی ہے حقیقی ہے دیکھنا دیکھو بھائیوں میں آپ نے اخیافی بھائی بہنیں نہیں لانا ہے اس لیے میں پہلے بتا چکا ہوں وہ کون لوگ ہیں نہیں نہیں حقیقی حالات جی تو بتا دیے تو عصبہ میں ہے لیکن وہ جو اخیافی ہوتے ماں والا وہ جو الفروض میں پڑھا چکا ہوں وہ کون لوگ ہیں ایک دن میں نہ بولو مادری اولاد اخیافی بھائی اور بہن وہ تو برابر ہوتے ذکور و اناس ہم سوا ان کی دو حالتیں سمجھائے تھے یا سدس ہو گیا شرکت فی سلس ہوگا وہ تو ذوی الفروض میں شامل ہیں اور یہ لوگ کیا ہیں حقیقی اور اللاتی کیا ہیں اور یہ بھی میں نے آپ کو آیات دو میں بتایا تھا کہ آخری آیت حقیقی اور اللاتی کے بارے میں ہے جو کلال ویستفتون کا فی النساء اور وہ جو نویں تھی کی بارہویں آیت تھی جس کے آخر میں ہے وہ میں نے کہا اخیافی کے بارے میں ہے آیات کو ذہن میں رکھو بہت محنت سے پڑھایا یہ جو بھائیوں کا سلسلہ عصبہ میں آتا ہے یہ وہ دو قسم کے بھائی ہیں کون کون سے اور بیٹی بھی اگر یہ نہ ہو تو ان کے بیٹے ہو تو انہی کے ہونے چاہیے، اخیابی کو درمیان میں نہ لاؤ. تیسرے درجے میں کیا کون ہو گئے؟ حقیقی اور اللاتی بھائی یا ان کے بیٹے، بس آسان ہو جائے گا. چھوٹے درجے میں کیا ہے؟ چچا یا چچا زاد. حقیقی اور اللاتی میں فرق کرنا پڑے گا، پہلے حقیقی بعد میں اللاتی ہے. ویسے نفس اصبا میں چچا زاد بھی شامل ہے، حقیقی چچا بھی شامل ہے، اللاتی بھی شامل ہے، اور اس کی بیٹی بھی شامل ہے. یہ چار درجے میں نے آپ کو کس کے بتائے؟ اصبا بنفسی شہباز، بنفسی لگاؤ. دوسرا قسم اصبا کا نسبی میں اصبا بالغیر ہے. کیا ہے اصبا؟ اصبا بالغیر کون سے ہیں؟ یہ حقیقت میں وہ مؤنث ہوتے ہیں جو پہلے زویل فروض ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بائی آ جائے. کیا؟ بیٹا. مثلا تو مثلا بیٹی ہے پوتی ہے تو یہ زویل فروض میں سے ہے. اب انہی کے ساتھ بیٹا اور پوتی آ جائے، پوتا آ جائے تو ان کو اصبا بنا دے گا. اصبا بالغیر کون ہو گئے؟ وہ لڑکیاں، وہ پوتیاں جن کے ساتھ مذکر آ جائے، یا وہ بہنیں جن کے ساتھ بھائی آ جائے. سراجی اور دوسری کتابوں میں بار بار آپ پڑھا ہو گیا پڑھو گے کہتے وہ ہوا یو اس سے بھننا، وہ ہوا یو اس سے بھننا. اس مذکر نے ان کو مؤنث کو ذوی الفروض سے نکال کر اصبا بنایا. اصبا بالغیر کون سے ہوتے ہیں؟ ہاں، لڑکے مذکر کی وجہ سے جو ان کا بیٹا ہو یا ان کا بھائی ہو کیا بن جائے؟ تو جب بیٹا ساتھ آ جائے یا بھائی ساتھ آ جائے، مذکر ساتھ آ جائے تو وہ اصبا بنے گا، تو اس کی ذوی الفروض والی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. ہاں، اصبا بالغیر بن جاتے ہیں تو اس میں تقسیم للذکر مثل حظر انثیین کے قانون پر ہوگا. کیا؟ کس طرح تقسیم ہوگا پھر؟ پھر یہ نہ دیکھے ایک بندہ ہے اس کے مر گیا، دو لڑکے ایک لڑکا ہے، لڑکیوں کو سلطان دو. اب یہ نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا؟ ہاں، ایک بندہ مر جائے اس کی دو لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے، مال کیسے تقسیم ہوگا؟ ہاں بولو نا. ہاں، یہ کیسا نہیں مجھے سمجھاؤ، مال کی کتنے حصے بناؤں؟ دو کیسے بناؤں؟ مال کے چار حصے بنیں گے. ایک لڑکا دو حصوں کے برابر ہے اور دو لڑکیاں ہیں، ان کے تو ایک ایک ہوگا، تو کل مال کے چار حصے کیے جائیں گے. دو حصے لڑکے کو دے دیں گے اور ایک ایک ان کو دے دیں. اب یہ نہیں کہ سلطان دوں گا، سلطانیت ختم ہو گئی. اس پر بار بار زور دے رہا ہوں، اصبا جب بن جاتا ہے تو اس کی ذوی الفروض والی حیثیت کیا ہو جاتی ہے؟ اس لیے تو میراث مشکل ہے کہ بال کی طرح ایسا کیا ہوتا ہے، اچانک بات ادھر ہو جاتی ہے، اچانک ادھر ہو جاتی ہے، اچانک ادھر ہو جاتی ہے. تو اصبا بالغیر وہ حقیقت میں وہ مؤنثات ہیں. بولو، جو مذکر پہلے خالص مؤنث تھی وہ ذوی الفروض میں شامل تھی، اب ان کے ساتھ بیٹے یا بھائی آ جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ ہاں، اصبا. اب مال غیر کو سمجھا رہا ہوں، غور سے سنو. یہ جو مذکر بھائی یا بہن کے ساتھ آ جائے، بھائی آ جائے بہنوں کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ، وہ کیا بن گئے؟ یہ بالغیر تھے. کیا تھے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ بہنیں آ جاتی ہے. وہ موسیٰ شریف کا واقعہ میں نے سنایا بھی تھا شاید، یا کسی کلاس میں سناتا ہوں. یہ بڑا زبردست صادق ہے یہ مثال، اس کو دوبارہ سن لو، پھر باب بھی ختم ہوگا اور تمہیں سمجھا انشاءاللہ مسئلہ بھی ختم ہوگا. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مسئلہ آیا اور اس کو یہ بتایا گیا کہ بندہ مر گیا ہے، اس کا بیٹی بھی ہے، پوتی بھی ہے اور بہن بھی ہے. ذہن میں رکھو، کیا بتایا؟ بولو، بیٹی بھی ہے، پوتی بھی ہے اور بہن بھی ہے، تو مال کیسے تقسیم ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ بھئی ایک بیٹی ہے، جب بیٹی ایک ہو تو قرآن کیا کہتا ہے، کتنا ایسا ہے نصف، بہن بھی ایک ہے، بہن کو کتنا ملے گا جب ایک ہو؟ اب قرآن کی آیت کو ایک ہفتہ پڑھایا اور تم بھول گئے ہو، وہاں پر بھی تو نصف ہے، دیکھ لو نا جو میں نے پڑھایا، بہن ایک ہے، وہ بھی تقاضا ہے ظاہر نس یہی بتاتا ہے کہ آدھا دے دو، اور بیٹی کو بھی کیا دو؟ اس نے ظاہر آیات کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ آدھا بیٹی کو دے دو اور آدھا جو ہے نا بہن کو دے دو، اور پوتی تو معروم ہو جائے گی، مال ختم ہو گیا، کس نے فیصلہ دیا؟ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن کیسے صحابہ تھے، اپنے سے ایک دوسرے کو بہتری کو سمجھتے ہوئے تسلی کے لیے کہنے لگے کہ وہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہاں کام کر رہے ہیں کھیتوں میں، وہاں جائیں ان سے پوچھو، میرا پیغام پہنچائے، تسلی کرے، ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو لیکن آپ وہاں جائیں، جب یہ وغیرہ پھر مجھے بتا دینا کہ وہ کیا کہتے ہیں. جب وہاں گئے اس کو بتایا کہ یہ مسئلہ، کہ نہیں میں تو اس کی تائید نہیں کروں گا، فیضا کن تو من الظالین، میں تو گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں نے اس مسئلے کی تائید کی. سن گیا اس کی کیا کر لی، تردید کی، صحیح نہیں ہے. کہنے لگے پھر کیسے ہوگا؟ کہنے لگے آسان ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ آدھا کس کو دے دو، وہ ٹھیک ہے، اب سدس جو ہے وہ پوتی کو دے دیں. کیا پوتی کو کیا دیا؟ سدس. کتنا مال پر ہوا؟ سدس جمانے سب سوکسان ہوا. کیا ہوا؟ نصف کے ساتھ سدس جمع ہو جائے گا، کیا بنتا ہے؟ سلسان بن جاتا ہے. تک میں لتن لسلسین یہ قانون بتایا، تاکہ اولاد میں بیٹی بھی ہے پوتی بھی ہے، یہ مجموعہ سلسان بنتا ہے، سلسان اس کا پورا ہو گیا. کیا بچ گیا؟ سلس بچ گیا. وہ سلس جا کر بہن کو دے دیں. کیا بھائی؟ بہن کو کہاں سے نصف دیا؟ کہہ رہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اجعل الاخوات مال بناتے سبا، حدیث یاد کرو، کیا کہا تھا؟ اجعل الاخوات، کیا معنی ہوا؟ بہنوں کو لڑکیوں کے موجودگی میں سبا کی حیثیت دے دو، سبا بناؤ. دیکھو بہن کی نصف فرائض فرضیت ختم ہو گئی، کیا بن گئی؟ اسبا مال غیر بن گئی. کیا بن گئی؟ اسی کو اسبا مال غیر کہتے ہیں، جب بیٹیاں بھی ہو اور بولو پوتی بھی ہو، نہیں بیٹی بھی ہو پوتی بھی ہو اور بہنیں ہو، بہنیں لڑکیوں کے ساتھ آ جائے، چاہے لڑکیوں کی شکل میں ہے چاہے پوتیوں کی شکل میں ہے، تو اس بہنوں کو کیا بنایا جائے گا؟ اسبا مال غیر بنایا جائے گا. تو اس کا کافی اسبا مال غیر ہو گئے، اور اس کو باقی ماندہ جو بھی بچا ہے، سلس بچا ہے، جو بھی بچا وہ دیا جائے گا. تو جب یہ ابو موسیٰ شریع رضی اللہ کو یہ خبر پہ پہنچایا گیا، تو اس نے صاف اعلان کیا کہ جب تک یہ دریا تم میں موجود ہے، مجھ سے یا کسی اور سے نہ پوچھا جائے، یہ مسائل ان کے پاس لے جایا کرو. تو آپ کو میں نے تین قسم کے اسباب بے نفسی میں بنائے، نہیں سب اسبائے نسبی میں بنائے. کیا بولو؟ پہلے میں نے سبا کو دو قسم کیا، نسبی اور سببی. سببی کو غلاموں کی طرف نکال کر ختم کر دیا. پھر سبائے نسبی میں ہم نے تین بنائے، بے نفسی ہی، بالغیر، مال غیر. یاد ہو جائے گا؟ نہیں یاد ہوگا، پورا باپ کا خلاصہ دہرایا، پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں اگر یہ چیز یاد ہو جائے. اور اسبا کا تحقیق بھی کر لیا کہ لغوی معنی یہ ہے، شریعت کے اصطلاح میں وہ مذکر آدمی ہے جو خود بھی مذکر ہو اور واسطہ میت کے ساتھ بھی، مذکر کے ساتھ عورت کے ساتھ نہ ہو، اور اس کی مصداق اس کی چار قسم کے ہیں جو آپ کو بتا دیے. بس اور پڑھاؤں؟ دعا کر اللہ تعالی جل جلالہ، اللہم لا الہ انت سبحانک ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، دعا کر اللہ تعالی ہم سب کو مغفرت نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے، آسانیاں فرمائے. صلی اللہ تبارک و تعالی.